الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. سورة الداريات کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں. مکی سورہ مبارکہ ہے, 3 رکوع اور 60 آیات پر مشتمل. اس کا آغاز بھی سورہ الصافات کی طرح ہے کہ جس کے آغاز میں اللہ نے قسمیں کھائی تھیں. مزید آگے 2 سورتیں اسی انداز سے شروع ہونے والی آئیں گی, 29 پارے کے آخر میں سورہ مرسلات اور آخری پارے کی دوسری سورہ سورۃ النازعات. اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے حالات کا بھی ذکر کیا ہے خاص طور پر, اور آخرت کے حوالے سے, توحید کے حوالے سے گفتگو ارشاد فرمائی. پہلے رکوع میں ہم دیکھیں گے قیامت کے واقع ہونے کا ذکر کیا گیا ہے, نیک لوگوں کی حسین انجام کو بیان کیا گیا ہے, اور انسانوں کو اپنے اندر جھانک کر اللہ کی معرفت حاصل کرنے کی تلقین کی گئی. فرمایا کہ وَالذاریات ذروا, ابھی جو 4 آیات شروع کی ہیں ان میں 2 کے متعلق تو اتفاق ہے کہ پہلی 2 آیات میں قسمیں فرشتوں کے متعلق ہیں, 3 اور 4 آیت کے متعلق اختلاف ہے. بہرحال 3 آیت کے متعلق مفسرین کی اکثریت کی رائے ہے کہ اس سے مراد کشتیاں ہیں, اور 4 آیت سے مراد ہے کہ اس سے مراد جو قسم کھائے گی وہ فرشتے ہیں. بہرحال یہ آراء کا اختلاف ہے مفسرین کے ہاں. وَالذاریات ذروا, قسم ہے پھیلانے والی ہواؤں کی, فالحاملات بالقرن, پھر بوجھ اٹھانے والی ہواؤں کی, یعنی کہ جو مٹی کو گرد کو اڑاتی ہیں اور بادلوں کو اٹھاتی ہیں کہ جن سے بارش برستی ہے, فالجاریات یسرن, پھر نرمی سے چلنے والیوں کی یعنی کشتیاں, فالمقسمات امرا, اور تقسیم کرنے والوں کی یعنی فرشتے, تقسیم کرنے والے فرشتوں کی کہ جو اللہ نے ان کو مقرر کیا ہے رزق کی تقسیم پر دیگر اعمال کے حوالے سے, ان کی 4 کی قسم کھائی. فرمایا کہ انما توعدون لصادق, یقیناً تمہیں جو وعدہ دیا جاتا ہے وہ سچا ہے. بعض صحابہ کرام کے حالات, جن عمر فاروق بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مطمئن جبیر بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مفسرین نے لکھا ہے کہ جب یہ آیات انہوں نے سنی ہے تو کئی دن تک اس کا انہوں نے تأثر محسوس کیا کہ انما توعدون لصادق, جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ بالکل سچ ہے, وان الدین علی واقع, اور یقیناً وہ بدلے کا دن وہ واقع ہو جانے والی شے ہے, وہ بدلہ جزا و سزا وہ واقع ہو جانے والی شے ہے, یقینی شے ہے. والسماء ذات الحبب, اور قسم ہے راستوں والے آسمان کی. عام طور پر تراجم میں یہ ترجمہ ملتا ہے جالی والے آسمان کی, لیکن یہ ترجمہ زیادہ بہتر ہے راستوں والے آسمان کی. اور آج ماڈرن سائنس نے ہمیں بتا بھی دیا کہ اس پوری کائنات میں بے شمار گیلیکسیز ہیں, اور ہر گیلیکسیز کے اپنے اپنے آربٹس ہیں. جیسے سورج اپنے ایک آربٹ میں موو کرتا ہے, چاند اپنے ایک آربٹ میں موو کرتا ہے, ایسے ہی بے شمار گیلیکسیز ہیں, اور یہ گیلیکسیز اپنے اپنے آربٹس میں اپنے اپنے مدار میں موو کرتی ہیں. تو پوری کائنات ان آربٹ سے بھری پڑی ہے. فرمایا کہ بس سبا ذات الحبک, اور قسم راستوں والے آسمان کی, انکم لفی قول مختلف, بے شک تم ایک جھگڑنے والی بات میں مبتلا ہو, یعنی تم قیامت کا انکار کر رہے ہو. یؤفک عنہ من افک, اس سے وہی دور کیا جاتا ہے یعنی قیامت سے, کہ جس کو اللہ کی طرف سے دور کر دیا گیا حق سے, جو حق سے دور ہو گیا وہی قیامت سے دوری اختیار کرتا ہے. قتل القراصون, ہلاک کر دیے گئے قیاس آرائیہ کرنے والے, الذین فی غمرۃ ساہون, کہ جو غفلت میں بھولے ہوئے ہیں, مدہوش ہیں, بھلا بیٹھے ہیں قیامت کو. یس الون ایان یوم الدین, پوچھنے کے وہ جزا و سزا کا دن کب ہوگا. یوم ہم علی النار یفتنون, اسی طنز کے انداز میں اللہ کا جواب, جس دن کے وہ آگ پر الٹے سیدھے کیے جائیں گے, تپائے جائیں گے. ذوقوا فطرتکم, یہ ہے اپنی شرارت کا مزہ چکھو, حال الذی کنتم بھی تستعجلون, یہ ہے وہ کہ جس کی تم جلدی مچایا کرتے تھے. اب اہل ایمان کا ذکر ہے, ان المتقین فی جنات وعیون, بے شک تقوی اختیار کرنے والے جنات اور باغات میں ہوں گے, باغات اور چشموں میں ہوں گے. آخذین ما آتاہم ربہم, جو ان کے رب نے عطا کیا وہ اس کے لینے والے ہوں گے نعمتیں. انہم کانوا قبل ذلک محسنین, بے شک اس سے پہلے وہ عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والے تھے. اب ان کی بڑی پیاری صفات آ رہی ہیں, کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون, وہ رات میں تھوڑا ہی سویا کرتے تھے. وبالاسحار ہم یستغفرون, اور سحر کے اوقات میں وہ استغفار کیا کرتے تھے. یہ راتوں کا اٹھنا اور جاگنا اور سحر کے اوقات استغفار کرنا اللہ کو بڑا محبوب ہے. اللہ ہمیں پورا سال اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کا فضل ہے کہ رمضان میں کم از کم ہم آدھی رات اس سے زائد اللہ کے فضل و کرم سے بیدار ہیں اللہ کی کتاب کے ساتھ. اللہ ہمیں پورا سال کچھ نہ کچھ اس کا اہتمام کرنے کی اور سحر کے اوقات میں استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ان کی صفات ہے جن کو اللہ جنت میں داخل فرمائے گا. مزید وفی اموال حق للسائل والمحروم, بندوں کے حقوق کا معاملہ کیا ہے کہ ان کے اموال میں سوال کرنے والوں اور تنگستوں کا حصہ مقرر ہے. وہ بےچارے صرف یعنی کہ مانگتے نہیں پھرتے, بلکہ یہ اہل ایمان اتنا عمدہ طرز انہیں اختیار کرتے ہیں کہ حقداروں کو ان کا حق پہنچاتے رہتے ہیں. ان کے مال میں حصہ مقرر ہے سوال کرنے والوں کے لیے اور تنگست لوگوں کے لیے. اس کے بعد اس زمین میں اور انسانوں کے اپنی جانوں میں اللہ کی معرفت کی نشانی اس کی طرح توجہ دلائی گئی. وفی الارض آیات للموقنین, اور زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اللہ کی معرفت کی بہت بڑی دلیل یہ زمین, جو سورج سے بالکل متوازن فاصلے پر ہے. اگر زیادہ قریب ہوتا سورج ہم سے تو زمین بھٹی بن جاتی, اگر زیادہ دور ہوتا تو زمین برف کی طرح منجمد ہو جاتی, جم جاتی. ایک یہی غور فکر کے لیے بہت بڑی دلیل. وفی انفسکم, اور تمہارے اپنے اندر اللہ کی معرفت کی نشانیاں موجود ہیں. افلا تبصرون, تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو اگر اپنا نہیں بنتا نہ بن, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. انسان کی فطرت میں اللہ کی معرفت موجود ہے, غور و فکر کرے گا اللہ تک پہنچے گا. انسان اپنے ایک ایک عضو پر غور کر کے دیکھے, ایک ایک آرگن پر غور کر کے دیکھے, یہ آنکھ کتنا بڑا اللہ نے یہ کیمرہ بندے کو عطا فرمایا, یہ کان کتنی بڑی سماعت کی اللہ تعالیٰ نے ایک فیسلٹی بندے کو عطا فرمائی, یہ دل جو حرکت کر رہا ہوتا ہے, یہ کڈنیز جو صفائی کا کام کر رہی ہوتی ہیں, اور یہ شریانیں ہماری وجود میں کہ جن کو پھیلا دیا جائے تو یہ زمین سے چاند تک پہنچ جائیں, یہ کتنی بڑی اللہ کی معرفت کی نشانیاں ہیں. ایک چھوٹا سا ہمارا دماغ ڈیڑھ چھٹاک بھر کا تقریباً, جو پورے وجود کو کنٹرول کرتا ہے 70-80 کلو کے, اس دماغ کے اندر ماڈرن سائنس نے بتایا کہ 100 بلین نرو سیلز موجود ہیں, اور ہر سیل دوسرے سیل سے الیکٹرک پلسز کے ذریعے سے سگنلز وصول کرتا ہے. یہ اللہ کی تخلیق کا ماسٹر پیس یہ انسان. وفی انفسکم افلا تبصرون, تمہارے اپنے اندر اللہ کی معرفت کی نشانیاں موجود ہیں, بس کیا تم دیکھتے نہیں ہو. وفی سماء رزقکم وما توعدون, اور آسمانوں میں تمہارا رزق ہے وہ بھی کہ جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. قیامت برپا ہوگی, نظام ختم کر دیا جائے گا, اسی آسمان سے بارش برستی ہے جو مختلف انداز سے تمہارے لیے رزق کا ذریعہ بنتی ہے. فورب سماع والارض انه الحق مثل ما انکم تنطقون, اور قسم ہے آسمان و زمین کے رب کی کہ بے شک یہ قیامت حق ہے جیسے کہ تم بولتے ہو. جیسے تم ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہو تو کسی کو شک نہیں کہ انسان بول نہیں سکتا ہے, ایسے ہی یہ قیامت یقینی شے ہے جس کی خبر اللہ رب العزت تمہیں دے رہے ہیں. اس کے بعد دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے, اس میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے جو ہم پہلے بھی پڑھ آئے ہیں, اور اب اس سابقہ امتوں کی ہلاکت کی خبریں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. حل عطا کا حدیث ضیف ابراہیم المکرمین, کیا اے نبی آپ کے پاس خبریں آئیں ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی. اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما, جب وہ ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا سلام, فرشتے انسانی صورت میں آئے تھے. قال سلام, ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا سلام, جواب دیا. قوم منکرون, وہ لوگ اجنبی سے تھے. فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين, پھر وہ اپنے اہل خانہ کی طرف متوجہ ہوئے اور ایک فربا بالکل توانا بچڑا لے آئے بھون کر. مہمان نوازی ابراہیم علیہ السلام کی بڑی مشہور تفصیل اس کی ہمارے سامنے آ چکی ہے. فقربه اليهم قال الا تاكلون, پھر ان کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ تم کھاتے کیوں نہیں. فاوجس منهم خيفا, ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کچھ ڈر محسوس کیا. میں عرض کر چکا ہوں, عام مفسرین نے عرض کیا, یہ بات بیان کی کہ وہ ڈرے کہ یہ ہاتھ نہیں لگا رہے تو کوئی دشمن نہ ہو. کیوں؟ اس زمانے میں دشمن جو ہے کسی دوسرے کا نمک نہیں کھاتا تھا. لیکن بہتر رائے یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے رسول تھے, محسوس ہو گیا تھا کہ فرشتوں کا نزول ہوا ہے, اور فرشتوں کا نزول یا تو وحی کے لیے تو ان پر آتی, یا پھر دوسرا مقصد ہو سکتا ہے کسی قوم کی ہلاکت کا فیصلہ, اس سے ڈرے. فاوجس منہم خیفا, تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کچھ ڈر محسوس کیا. قالوا لا تخف, انہوں نے کہا فرشتوں نے, ڈریے مت. وبشروه بغلام علیم, اور ان کو ایک دانش مند بیٹے کی اور ایک حلیم علم رکھنے والے بیٹے کی خوشخبری دی, اسحاق علیہ السلام کی بشارت ہے. فاقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم, تو ان کی بیوی آگے آئی حیرت سے کچھ بولتی ہوئی. انہوں نے اپنے چہرے پر ہاتھ مارا اور بولی کہ میں بڑھیا اور اوپر سے بانجھ, کیسے ممکن ہے. قالوا كذلك, انہوں نے کہا فرشتوں نے ایسے ہی. قال ربك, تمہارے رب نے فرمایا ہے, انه هو الحکیم العلیم, بے شک وہ خوب حکمت والا خوب علم رکھنے والا ہے. قال فما خطبكم ايها المرسلون, ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے فرشتے تمہارا مقصد کیا ہے, کہاں کی تمہاری پلاننگ ہے, کہاں جا رہے ہو. قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين, انہوں نے جواب دیا کہ بے شک مجرمین کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں, لوط علیہ السلام کے قوم. لنرسل عليهم حجارة من طين, تاکہ ہم ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسائیں. مصومت عند ربک للمسرفین، وہ تمہارے رب کی انتہا سے نشان کیے گئے ہیں حد سے گزر جانے والے لوگوں کے لیے، متعین تھا کون سا پتہ کس کو لگے گا اور اس کی ہلاکت کا ذریعہ بنے گا. فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین، پسند نے نکال لیے ان میں سے جو اس شہر میں اس بستی میں ایمان لانے والے تھے. فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، تو وہاں مسلمانوں کے ایک گھر کے سوا کوئی گھر نہیں پایا. لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹی ہیں بس یہی مومن تھے، باقی سارے نافرمان. وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اور ہم نے چھوڑ دی دردناک عذاب سے ڈرنے والوں کے لیے اس شہر میں ایک نشان ہے. ڈیڈ سی میں یہ غرق کیے گئے، وہاں کا پانی بھی جو ہے وہ بدبودار اور کہہ لیجیے کہ بالکل بے ذائقہ ہے، اور یہ بستی آج انسانیت کے لیے نشان عبرت بنا دی گئی. موسیٰ علیہ السلام کا ذکر. وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین، اور موسیٰ علیہ السلام ان کے واقعے میں نشانی ہے کہ ہم نے انہیں فرعون کی طرف بھیجا روشن معجزے کے ساتھ. فتولا برکنہ وقال ساحر او مجنون، تو اس نے یعنی فرعون نے اپنی قوت کے ساتھ سرکاری کی، بغاوت کی اور کہا کہ یہ تو جادوگر یا دیوانہ ہے، معاذ اللہ. فاغبناہ وجنودہ فنبذناہم فی الیم وہو ملیم، پس ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو پکڑا، پھر ہم نے انہیں پھینک دیا دریا میں اور وہ ملامت زدہ رہ گیا. یہ مختصر اس مقام پر گفتگو آ رہی ہے سابقہ قوموں کی. یوں کہا جا سکتا ہے کہ ہم شروع سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، ہم نے سورہ اعراف، سورہ ہود، سورہ شعراء میں تفصیل یہ واقعات پڑھے. اب ایک شخص جو قرآن کریم شروع سے پڑھتا ہوا آ رہا ہے تو سمرائز کر کے اللہ تعالیٰ نے آخری صورت میں اس کو ان واقعات کو بیان فرما دیا. سورہ قمر میں بھی تفصیل مزید آئے گی انشاءاللہ. وفی عاد اذا ارسلنا علیہم الریح العقیم، اور عاد کے واقعے میں بھی ایک نشانی ہے، جب ہم نے ان پر ہر خیر سے خالی آندھی بھیجی. ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلته کرومین، وہ کسی چیز کو نہیں چھوڑتی تھی جس پر وہ آتی مگر یہ کہ اس کو چورا چورا کر دیتی. وفی ثمود اذ قیل لهم تمتعوا حتى حین، اور ثمود ان کے واقعے میں بھی نشانی ہے، جب انہیں کہا گیا کہ ایک تھوڑی مدت کے لیے اور فائدہ اٹھا لو. فعتوا عن امر ربهم فاخذتهم الصاعقه وهم ينظرون، تو انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، بس انہیں بجلی کی کڑک نے، زوردار کڑک نے آ پکڑا اور وہ دیکھتے ہی رہ گئے، تباہ ہو گئے. فما استطاعوا من قیام وما كانوا منتصرین، پس ان میں کھڑا ہونے کی سکت نہ رہی اور وہ ہم سے بدلہ لینے والے نہ تھے. وقوم نوح من قبل، اور نوح علیہ السلام کی قوم، مراد ہے کہ ان کو بھی ہلاک کیا گیا. انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ لوگ نافرمان تھے. اس کے بعد آخر کو سورہ مبارکہ کا، اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ذکر ہے اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد بیان کیا گیا اور عذاب کی وعید بھی سنائی گئی ہے. فرمایا کہ والسماء بنیناها بأيد وإنا لموسعون، اور آسمان کو ہم نے اپنی قوت سے، اپنی دست قوت سے بنایا اور بے شک ہم وسعت دینے والے ہیں. اس کے دو ترجمے ممکن ہیں، ہم وسعت والے ہیں یا ہم وسعت دینے والے ہیں. یہ اشارہ ہے جو 20ویں صدی کی ایک بہت بڑی آپ کی ڈیولپمنٹ یا ریسرچ کے اندر ڈیولپمنٹ ہوئی، ایکسپینشن آف یونیورس کے نام سے. 1925 کے اندر ایڈونڈ ہبلر، یہ ایک امریکن سائنٹسٹ ہے، اسے تصور پیش کیا جس کو آگے مزید الیبوریٹ کیا اسٹیون ہاکنگ سے اپنی بک میں، ابریف ہسٹری آف ٹائم میں، کہ یہ کائنات جو ہے وہ ایکسپینڈ کر رہی ہے، مستقل یہ ایکسپینڈ کرتی چلی جا رہی ہے پوری یونیورس. قرآن کریم نے بھی اشارہ کیا، اللہ فرما رہے ہیں 1400 برس پہلے آسمان کو ہم نے اپنے دست قدرت سے بنایا اور ہم اس کو وسعت دیے چلے جا رہے ہیں. قرآن اٹس ناٹ اے بک آف سائنس، رادر اٹس اے بک آف سائنس، یہ نشانیوں کی کتاب ہے. یہ سائنس قرآن کا بیسک مقصد نہیں، دیکھیے وہ باتیں جو قرآن کا بنیادی موضوع نہیں، قرآن نے 1400 برس پہلے جو اشارے کیے آج انسان وہاں پہنچ رہا ہے، تو سوچا جائے جو قرآن کا اصل موضوع یعنی ہدایت ہے اس پر قرآن کریم کی تعلیمات کتنی عمدہ اور اعلیٰ ہوں گی. یہ قرآن اللہ کا زندہ معجزہ ہر دور کے جو بھی سٹینڈرڈز ہوں گے ان کے اعتبار سے ویریفائبل ہوگا. انسان دنگ رہ جاتا ہے جب ان آیات سے گزرتا ہے. والارض فرشناها فنعم الماهدون، اور ہم نے زمین کو فرش بنایا اور ہم کیا ہی عمدہ بچھانے والے ہیں. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، اور ہر شے میں سے ہم نے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. یہ بھی بہت بڑی ایک ڈسکوری جو اس دور میں ہمیں معلوم ہوئی، ہر شے میں جوڑے موجود ہیں. پلانٹس کے اندر بھی میل فیمیل کا تصور موجود ہے. ہم نے ایٹم کو بریک کر کے دیکھا، الیکٹران پروٹون کا ہمیں جوڑا مل گیا وہاں پر. ہم نے الیکٹریسٹی میں دیکھا، نیگیٹو چارج بھی مل گیا، پازیٹو چارج بھی مل گیا، مرد اور عورت، سارے اللہ نے ہر شے جوڑے بنائے. مضمون آگے قیامت کے حوالے سے ہے، تو ایک جوڑا دنیا کا بھی ہے، وہ کیا آخرت ہے. وحدہ لا شریک ذات فقط اللہ تعالیٰ کی ہے. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہر شے میں سے ہم نے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بس دوڑو اللہ کی طرف، وقت ختم ہو رہا ہے تمہارا، موت سر پہ سوار ہے. سنن نسائی کی حدیث، مَن مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ، جو مر گیا اس کی موت واقع ہو گئی، اس کی قیامت واقع ہوگی. گویا اس کی موت واقع ہوگی، اس کی تو قیامت واقع ہوگی، مہلت نہیں ہے ہمارے پاس. اسی لمحے بھی موت آ سکتی ہے. تو فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, دوڑو اللہ کی طرف, رجوع کرو اس کی طرف. اِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ, بے شک میں تمہارے لیے اس کی جانب سے واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں. وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ, پر اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ ٹھہراؤ, کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ. اِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ, بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں. كَذَٰلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ, اسی طرح ان کے پاس نہیں آئے کوئی رسول جو ان سے پہلے تھے مگر ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہیں یا دیوانے. معاذ اللہ, ہر قوم نے روش اختیار کی. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں, اتواصوا بہ, کیا انہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی تھی کہ جب یہ رسول آئے گا دیوانہ ساحر کہہ رہے ہیں؟ ہر نافرمان قوم کی یہی روش چلی آ رہی ہے. بل ہم قوم طاغون, بلکہ وہ سرکش لوگ ہیں. فتول عنہم فما انت بملوم, بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سے منہ پھیر لیجئے, آپ پر کوئی الزام نہیں. یہ نہیں مانتے ان کا اپنا نقصان ہے, آپ پہنچاتے رہیے. وذکر, اور تذکیر کیجئے, پہنچائیے. فإن الذکرٰ تنفع المؤمنین, بے شک یہ نصیحت کرنا ایمان لانے والوں کو نفع دیتا ہے. یعنی کہ آپ اپنی دعوت کا کام جاری رکھیے, کوئی نہیں مانتا اس کا اپنا مسئلہ. اسی معاشرے میں سے آپ کو نیک لوگ ملیں گے, اور ملے صحابہ کرام اسی معاشرے میں سے ملے نا, تو داعی حق کو دین کی دعوت کا کام جاری رکھنا چاہیے. کوئی قبول کرتا ہے اپنے بھلے کے لیے, نہیں کرتا اس کا وبال اسی پر جائے گا. اور وہ قبول نہیں کرتے تو داعی پر اس کی ذمہ داری نہیں, لیکن دعوت دینے والے کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ پیغام حق لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری کو ادا کرتا رہے. اس کے بعد انسانوں کی تخلیق کا مقصد. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اور میں نے تمام جنات اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. یہ انداز ہے اصل میں اسپیسیفائی کر دینے کا, ورنہ بامحاورہ آسان ترجمہ کیا ہوگا, میں نے تمام جنات اور انسانوں کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے. یہ ہے جو اس ہستی نے مقصد زندگی بیان کیا کہ جس نے ہمیں پیدا کیا. زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی. انسان جب بھی سوچے گا وہ مختلف راستوں پر نکل جائے. کسی نے کہا کہ ہم خود ہی زندہ ہوتے ہیں, خود ہی مر جاتے ہیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ بس ایسے ہمیں پیدا کر دیا گیا, کوئی موت نہیں آئے گی. لیکن نہیں, جس ہستی نے ہمیں پیدا کیا وہ جو مقصد بتائے گی وہی مقصد صحیح ہوگا. اس نے ہمیں پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے, اس کے سوا ہمارا کوئی کام ہی نہیں. لیکن اس کا کیا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ جائے نماز لے کے بیٹھ جائیں, تسبیح لے کے بیٹھ جائیں؟ جیسے کہ بعض لوگوں کے سامنے جب یہ بات آتی تو کہتے ہیں کہ مولوی صاحب کیا جائے نماز لے کے بیٹھ جائیں؟ قطعاً نہیں. عبادت عبد سے یہ لفظ بنا, عبد کے معنی غلام, اور غلام 24 گھنٹے اپنے مالک کا غلام ہوتا ہے. ہمیں بھی اللہ کی غلامی کرنی 24 گھنٹے کی, لیکن مجبوری کی نہیں. وہ غلام مجبور ہوتا تھا. ہمیں اللہ کے احسانات کو یاد رکھتے ہوئے, اس کا ادراک کرتے ہوئے, محبت کے جذبے کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکانا ہے. یہ عبادت ہے, گھر میں بھی, مسجد میں بھی, دکان پر بھی, عدالت, سیاست, معیشت, معاشرت میں بھی. انفرادی سطح پر احکامات معلوم ہوتے جائیں, فوراً عمل کرنا ضروری, وہاں پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے, کوئی پابندی نہیں. اجتماعی سطح پر اللہ کے بہت سے احکامات ہیں, ہم اکیلے اکیلے عمل نہیں کر سکتے, ہماری عبادت نامکمل ہوگی. عبادت کو مکمل کرنے کے لیے ایک ایسے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا ہماری ذمہ داری ہے کہ جس کے نتیجے میں اللہ کا دین غالب ہو تو ہماری عبادت مکمل ہو جائے. اور اگر وہ دین غالب نہیں ہو رہا فی الحال تو ہم اللہ کے سامنے عذر تو پیش کر سکیں گے کہ اللہ میں انفرادی سطح پر کر سکتا تھا, میں نے کیا, اس کے آگے میرے اختیار میں نہیں تھا, جو میں نے محنت کس کو قبول فرما لیا. یہ وسیع تصور عبادت کا رہنا چاہیے, صرف نماز زکات روزہ نہیں. دیز آر دا پلرز آف اسلام, یہ ارکان اسلام ہیں, ان پر پوری عمارت اسلام کی تعمیر کرنی ہے, جو بندے کو گھر میں بھی عبادت پر لے کے جائے گی, دکان پر بھی عبادت پر لے کے جائے گی, عدالت, سیاست, معیشت, معاشرت میں بھی عبادت پر لے کر جائے گی. یہ ہے جو خالق کائنات نے ہمارے مقصد زندگی کو بیان فرمایا. وما خلق الجن والانس الا ليعبدون, میں نے تمام انسان و جنات کو پیدا کیا صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے. اس موضوع پر بہت عمدہ کتاب محترم ڈاکٹر اشرار احمد صاحب کی مطالبات دین کے نام سے, اس کا مطالعہ مفید رہے گا. یہ ایک خطاب ڈاکٹر صاحب نے کیا تھا امریکہ میں, نجات کا راستہ, اس موضوع پر اس کیسٹ کی سماعت بھی انشاءاللہ آپ کے لیے مفید رہے گی. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون, میں ان سے کوئی رزق نہیں مانگتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں. یہ تو دنیا کے مالکوں کا مسئلہ ہوتا تھا نا, کہ غلام کماتے تھے تو مالکوں کا پیٹ بھرتا تھا. اللہ کہتا نہیں, عبادت کرو گے اپنے بھلے کو کرو گے. من شکر فإنما يشكر نفسه, جو محنت شکر کرے گا اپنے بھلے کے لیے کرے گا. من جاهد فإنما يجاهد لنفسه, جو محنت کرے گا اپنے بھلے کے لیے کرے گا. جو نیکی کرے گا وہ اسی کے لیے ہوگی, لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت, اس کے لیے ہوگا وہ کہ جو اس نے نیکی کمائی, اور اسی پر وبال ہوگا اس کا کہ جو اس نے برائی کمائی. اللہ کو تمہاری عبادت کی کوئی حاجت نہیں. تو ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون, میں ان سے کوئی رزق نہیں مانگتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں. اس میں ایک اور نقطہ بھی پوشیدہ ہے, رزق کی ذمہ داری اللہ کی. محنت کرنا ہمارا کام ہے، دینا کس کے اختیار میں؟ اللہ کے. اگر محنت کرنے سے سب کو ہی مل جاتا تو دنیا میں کوئی غریب نہیں رہتا. یہ اللہ کی تقسیم ہے، جس کو جتنا چاہے گا وہ دے گا. ماں کے بطن میں بچہ 4 مہینے کا ہوتا ہے، جب 4 مہینے کا ہو جاتا ہے تو 4 باتیں لکھ دی جاتی، جس میں ایک یہ بھی کہ اس کا رزق کتنا ہوگا طے ہے، بخاری مسلم کی حدیث. تو انسان پریشان کاہے کو ہو، پھر حرام کی طرف منہ کیوں لگائے، یا زیادہ سے زیادہ حوث اس کی بڑھتی جائے کمانے کے اندر، اللہ کو کیوں بھولے؟ بھائی جتنی محنت کر سکتا ہے آرام سے محنت کرے، اس کے بعد نتائج اللہ پہ چھوڑے. اللہ بھوکا کبھی نہیں مارے گا انشاءاللہ. جس کی ذمہ داری اللہ کی عبادت کا کام تمہارا، ہم نے الٹا کر دیا. دکان میں ہم جاتے ہیں اور نماز کے لیے مولوی صاحب سے کہتے ہیں، مولوی صاحب دعا کیجیے گا میں نماز ادا کر لوں. کبھی دعا کروائی کہ مولوی صاحب دعا کیجیے گا دکان کھول لوں؟ کبھی نہیں کراتے. یہ الٹا ہو گیا معاملہ. رزق کی ذمہ داری اس پہ رہنے دیجئے، عبادت کا معاملہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، معاملات ہمارے درست ہو جائیں گے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ ہی رازق ہے، قوت والا، نہایت قدرت والا. فإن للذین ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم فلا يستعجلون، بے شک جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے لیے ویسا ہی عذاب ہے جیسا انہی جیسے لوگوں کو مل چکا ہے. فلا يستعجلون، پس وہ جلدی نہ کریں یعنی عذاب کی. فویل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون، سو لوگوں کے لیے بربادی ہے جنہوں نے اس دن کا انکار کیا جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. اس کے بعد سورہ طور ہے، 2 رکوع اور 49 آیات پر مشتمل. اس میں قیامت کے دن جو ہولاکی اس کا ذکر ہے، وہاں انجام جو پیش آنے والے ان کا ذکر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تنقید ہے وہ کرتے تھے مشرکین مکہ، اس کا جواب دیا گیا. پہلے رکوع میں وقوع قیامت کا ذکر ہے اور اس دن کے نتائج کا ذکر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقور، قسم طور کی، کوہ طور. اور کتاب مستور، فی رق منشور، کھلے اور کھلے اوراق میں لکھی ہوئی کتاب کی. مفسرین نے مراد لی ہے تورات. یہ رق کہتے تھے اصل میں ہرن کی کھال سے ایک ایسی شیٹ سی بنا لینا کہ جس پہ لکھا جا سکتا ہو، اس کی طرف اشارہ ہے. اور تورات تختیوں میں لکھی ہوئی دی گئی تھی، یہ رائے مفسرین کی کہ تورات کی تختیاں اس سے مراد ہیں. وہ کتاب مستور فرق منشور، اور کھلے اوراق میں لکھی ہوئی کتاب. والبیت المعمور، اور بیت معمور کی قسم. اس کے متعلق تفصیل ہمیں ملتی بخاری شریف میں کہ جو خانہ کعبہ زمین پر ہے، بالکل اسی کی سیدھ میں 7 آسمان کے اوپر اللہ کا ایک گھر ہے، بیت المعمور جسے کہا جاتا ہے. روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک مرتبہ طواف کر لے اس کی پھر باری نہیں آتی ہے. کتنی تعداد ہوگی فرشتوں کی؟ اس کی قسم. والبیت المعمور، اور بیت معمور کی قسم. والسقف المرفوع، اور چھت، بلند چھت کی قسم یعنی آسمان. اور والبحر المسجور، اور جوش مارتے ہوئے دریا کی قسم. اللہ یہ قسمیں کیوں کھاتے ہیں؟ ہم قسم کھاتے ہیں اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے، اور ہمارے لیے صرف جائز اللہ کی قسم کھانا، اس کے علاوہ نہیں. غیر اللہ کی قسم کھانا شرک ہے، جامع ترمذی کی حدیث. اب ظاہر بات ہے اللہ سے اوپر تو کوئی ہستی نہیں جس کی اللہ قسم کھائے. تو اللہ مخلوقات کو گواہ بناتے ہیں اس بات پر کہ جو بات آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہوتے ہیں. اور تاکید کیا ہے؟ اللہ ویسے ہی اپنے کلام میں کوئی بات اشارت فرما دے، بہت بڑی بات. اللہ ایک قسم کھا کے اشارت فرمائے تو اور زیادہ بڑی بات. اللہ قسمیں کھا کے اشارت فرمائے تو اس میں بہت زیادہ تاکید در تاکید کا اسلوب پیدا ہو جائے گا. اتنی قسمیں کھانے کے بعد کیا کہا گیا؟ ان عذاب ربک لواقع، یقیناً تمہارے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے. ما لہ من دافع، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں. یوم تمور السماء مورا، جس دن تھرترائے گا آسمان بری طریقے سے تھرتھرا کر. وتسیر الجبال سیرا، اور پہاڑ چلنے کی طرح چلیں گے، مراد اڑتے پھریں گے. فویل یومئذ للمکذبین، کو اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہے. الذین هم فی خوض یلعبون، وہ کہ جو حجت بازیوں میں کھیلتے رہتے ہیں، طرح طرح کے دلائل سے کوشش کرتے ہیں حق کو مٹا دیں، طرح طرح کے اعتراضات کھڑے کرتے ہیں. یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس میں وہ جہنم کی آگ کی طرف دھکے دے کر دھکیلے جائیں گے. ہادی نار التی کنتم بها تکذبون، یہ وہ آگ جس کو تم جھٹلاتے تھے. ابصر ھذا ام انتم لا تبصرون، تو کیا یہ جادو ہے کہ تم کو دکھائی نہیں دیتا؟ اس لوہا فاصبروا او لا تصبروا، داخل لو اس میں، چاہے تم صبر کرو یا نہ کرو. سواء علیکم، برابر ہے تمہارے لیے. انما تجزون ما کنتم تعملون، یقیناً تمہیں اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو کچھ کہ تم کیا کرتے تھے. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. میں اس کا جو آخری پارے کی صورتوں اور آخری منزل کا جو موضوع ہے وہ فکر آخرت کے حوالے سے، بڑے شدید الفاظ ملیں گے، لیکن ہاں اللہ کا کلام اس پہ توازن بیلنس ہے. جہاں اہل جہنم کا ذکر ملے گا وہیں اہل جنت کا بھی تبصرہ آئے گا. اب اہل جنت کا ذکر، فرمایا کہ ان المتقین فی جنات و نعیم، بے شک تقوی اختیار کرنے والے باغات اور نعمتوں میں ہوں گے. فاکہین بما آتاہم ربہم، خوشگپیاں کرتے ہوں گے اس کے ساتھ کہ جو ان کے رب نے انہیں عطا فرمایا. وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور ان کے رب نے انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیا. قُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تم کھاؤ اور پیو با فراغت اس کے بدلے کے جو کچھ تم کیا کرتے تھے. مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ، تختوں پر وہ صف بستہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، اور ہم نے ان کی زوجیت میں دے دیا بڑی آنکھوں والی حوروں کو. اس کے بعد بڑی پیاری آیت ہے، آیت نمبر 21، اس کا حوالہ دیا جا چکا. ایک جنتی فیملی کا ذکر ہے جن کو اللہ جنت میں جمع فرمائے گا. والذین آمنوا، اور وہ لوگ کے جو ایمان لائے. وتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم، اور ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی، ہم ملا دیں گے ان کی اولاد کو ان کے ساتھ. وما علتناهم من عملهم من شيء، اور ان کے عمل میں سے ہم کچھ بھی کمی نہیں کریں گے. کل امرئ بما کسب رهین، ہر آدمی اپنے اعمال کے عوض گروی رکھا ہوا ہے، رہن رکھا ہوا ہے. یہ ہے وہ فیملی، وہ گھرانہ کہ ماں باپ بھی نیک اور اولاد نے ان کے ایمان میں ان کی پیروی کی ہو، تو اللہ ہمیشہ کی زندگی میں ان کو جمع فرما دے گا. آج پیروی ہوتی ہے پروفیشن کے اندر، کوئی کمائی کے اندر، جائیداد کو آگے بڑھانے کے اندر، یہ دنیا کی زینت ہے بس، اس سے آگے کچھ نہیں. اصل کیا ہے؟ وہ آخرت کا معاملہ. لیکن وہاں اللہ کا جمع فرمائے گا خونی رشتوں کی بنیاد پر نہیں، ایمان کے رشتے کی بنیاد پر. یہ ہم نے پڑھا تھا سورہ الزخرف آیت نمبر 67 میں، تقویٰ کے رشتے کی بنیاد پر. یہ محنت گھر میں ہو تو یہ نور اعلیٰ نور والی بات ہے کہ دنیا میں بھی جمع، عارضی زندگی اور ہمیشہ کی زندگی میں بھی اللہ جمع فرما دے گا. اللہ ہمیں اپنے گھروں میں یہ محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کل امرئ بما کسب رہین، ہر شخص اپنے اعمال میں گروی ہے. مراد یہ کہ جان پھنسی ہوئے آدمی کی، اللہ نے کوسٹ لگائی ہماری. سورہ التوبہ آیت نمبر 111 میں، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جان اور مالوں کو خرید لیا ہے جنت کے عوض. اب ہم گویا کے رکھے ہوئے رہن وہاں پر، یہ مال اور جان اگر اللہ کی اطاعت کے مطابق استعمال ہو تو جان چھوٹ جائے گی ہماری، جنت میں داخلہ ہو جائے گا، اللہ ہمیں اس کی توفیق دے. اور اگر یہ مال اور جان جو اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس، اگر اللہ کی اطاعت میں استعمال نہیں ہو رہی تو پھر جان بخشی نہیں ہو سکتی، اللہ اس انجان سے ہماری حفاظت فرمائے. وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور ہم پھلوں کے ساتھ ان کی مدد کریں گے اور گوشت جو ان کا جی چاہے گا. بعض روایات میں کہ مختلف پرندے ہوں گے جنت کے، دل چاہے گا اور اگلے لمحے اپنی زبان میں کہیے وہ روسٹڈ چکن ہمارے سامنے موجود ہوگا. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور وہ گوشت کے جو ان کا جی چاہے گا اللہ وہ عطا فرمائیں گے. يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمَ، اور اس میں وہ اس پیالے کی چھیٹا ڈھپٹی کریں گے جس میں نہ کوئی بہودہ بات ہوگی نہ گناہ کی بات ہوگی. یہ ہے جام چھلکیں گے وہاں پر، شراب پہ ہی ہوں گے، لیکن اس شراب کے اندر نہ کوئی گناہ کی بات ہے، نہ کوئی لغ بات انسان اس کو پینے کے بعد کرے گا، نہ سر میں درد ہوگا. اور یہ انداز ہے گویا کہ ریلیکسیشن کا. دنیا میں مشقت ہے، سورہ بلد میں پڑھیں گے انشاءاللہ، لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان مشقت میں پیدا کیا گیا ہے. سورہ شقاق کے شروع میں پڑھیں گے، انسان مشقت اور مشقت جھیلتے ہوئے لوٹ کر بالآخر اللہ کی طرف جائے گا. مشقت دنیا میں، وہاں ریلیکسیشن ہے، بشرطے کہ یا مشقت برداشت کی ہو اللہ کی اطاعت میں تو وہاں آرام ہے، اور جو یہاں آرام میں پڑا رہا اس کو وہاں ہمیشہ مشقت برداشت کرنی پڑے گی. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ، اور ان کے ارد گرد پھیریں گے خدمتگار لڑکے گویا کہ وہ چھپا کر رکھے گئے موتی ہوں، بڑے خوبصورت سے وہ ہوں گے جو خدمت پر معمور کیے جائیں گے. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور ان میں سے بعض کی طرف متوجہ ہوں گے اور آپس میں سوال کریں گے. قَالُوا، کہیں گے، إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، بے شک ہم اس سے پہلے اپنے اہل خانہ میں ڈرتے تھے. کس بات سے؟ اللہ کے عذاب سے، اس کی نافرمانی سے. فمن اللہ علینا، تو اللہ نے ہم پر احسان فرمایا. وقانا عذاب السموم، اور ہمیں گرم لو کے عذاب سے بچا لیا. انا کنا من قبل ندعو، بے شک اس سے پہلے ہم اس کو پکارتے تھے. انہ هو البر الرحیم، بے شک وہ بہت احسان فرمانے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے. اس کے بعد دوسرا رکوع سورہ مبارکہ کا، اس میں بڑا جلالی انداز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا مشرکین کو تنبیہ کرنے کے لیے اور ان کے اعتراضات کا جواب دینے کے لیے. فذکر، اے نبی تذکیر فرما دیجیے. فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، تو یقیناً آپ اپنے رب کے فضل سے نہ تو کاہن ہیں نہ دیوانے ہیں. ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون، کیا وہ کہتے کہ شاعر ہیں اور ہم ان کے ساتھ گردش زمانہ کے منتظر ہیں؟ قل، اے نبی آپ فرما دیجیے، تربصوا، جاؤ تم انتظار کرو. فَإِنِّي مَعَاكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. اَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ، کیا ان کی عقلیں انہیں یہی سکھاتی ہیں یا وہ سرکش لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ اب یقولون تقولا، کیا وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے قرآن کو گھڑ لیا ہے؟ بل لا یؤمنون، نہیں بلکہ وہ ایمان نہیں لاتے. فلیات بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین، تو چاہیے کہ وہ اس جیسی ایک بات لے آئیں اگر وہ سچے ہیں، قرآن جیسی کوئی شے لے آئیں اگر وہ سچے ہیں. یہ مضامین ہم نے ابتدائی صورتوں میں تفصیل سے پڑھے تھے کہ اس چیلنج کو اللہ نے آسان کیا ہے. یہاں کہا جا رہا ہے قرآن جیسی شے لے آؤ، یہی بات آئی تھی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 88، قرآن جیسی شے لے آؤ مثلی ہی. پھر اس کو اللہ نے اور آسان کیا سورہ ہود آیت نمبر 13 میں 10 صورتیں لے آؤ، پھر اور آسان کیا سورہ یونس آیت نمبر 38 میں 1 صورت لے آؤ، اور آسان ترین کیا سورہ بقرہ آیت نمبر 23 میں 1 صورت سے ملتی جلتی کوئی شے لا کر دکھا دو، لیکن نہیں لا کر دکھا سکے. ان کو ان کانوا صادقین، اگر سچے تو لے آئیں. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا وہ کسی شے کے بغیر پیدا کیے گئے ہیں یا خود پیدا کرنے والے ہیں؟ ام خلق السماوات والارض، کیا انہوں نے پیدا کیا آسمان و زمین کو؟ بل لا یوقنون، بلکہ وہ یقین نہیں رکھتے. اب یہ دیکھیں سوالات ہیں اللہ تعالیٰ کے جلالی انداز میں. ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون، کیا ان کے پاس تمہارے رب کی رحمت کے خزانے ہیں یا وہ داروغے بنے ہوئے ہیں؟ ام لهم سلم يستمعون فيه، کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کے وہ سنتے ہوں؟ فليات مستمعهم بسلطان مبين، تو چاہیے کہ ان کا سننے والا کوئی کھلی سند کوئی دلیل لے کر آئے. ام له البنات ولكم البنون، کیا اس اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے ہیں؟ ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون، اے نبی کیا آپ ان سے کوئی اجر مانگتے ہیں کہ اس کے تاوان کے بوجھ تلے یہ دبے جاتے ہوں؟ ام عندهم الغیب فهم یکتبون، کیا ان کے پاس کوئی غیب کا علم ہے کہ وہ لکھ لیتے ہیں؟ ام یریدون کیدا، کیا وہ کوئی ارادہ رکھتے ہیں کسی چال کا؟ فالذین کفروا هم المکیدون، تو جن لوگوں نے کفر کیا وہی اپنی چالوں میں گرفتار ہوں گے. ام لهم الہ غیر اللہ، کیا ان کے لیے کوئی اللہ کے سوا معبود ہے؟ سبحان اللہ، پاک ہے اللہ. ام لا یشرکون، اس سے کہ جو شریک کہلاتے ہیں. وہیں رہو کس من السماء ساقطا یقول صحاب مرقوم، اور اگر وہ آسمان سے کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھیں تو کہتے ہیں کہ یہ تو گاڑا سا بادل ہے. مراد ہے کہ جنہوں نے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر لیا، لاکھ ان کو معجزات دکھا دی جائے ان کو مان کر، انہوں نے پھر بھی نہیں لینا. فلہم ادم، ان کو چھوڑ دیں. حتی یلاقوا یومہم الذی فیہ یصعقون، یہاں تک کہ وہ مل لیں اس دن سے جس میں وہ بے ہوش کر دیے جائیں گے، ان پر بجلیاں ڈال دی جائیں گی کڑک والی تو جس سے وہ بے ہوش کر دیے جائیں گے. یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا ولا هم ینصرون، جس دن ان کی چال ان کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، اور بے شک جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے لیے اس کے علاوہ بھی عذاب ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، مکی صورتوں میں آخر میں خاص عمری ہدایت آتی صبر کی، اور مکی دور صبر سے ہی تعبیر تھا، مکمل ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی. تفصیل ہم پڑھ چکے سورہ النساء آیت نمبر 77 کی روشنی میں. وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، اے نبی آپ اپنے رب کے حکم سے صبر کیجیے. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، بے شک آپ ہماری نگرانی میں ہیں، یہ التفات اللہ کا. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، اور آپ اپنے رب کی تعریف تسبیح بیان کیجیے اس کے حمد کے ساتھ جس وقت آپ اٹھیں. وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات میں بھی. فَسَبِّحْهُ، اس کی تسبیح کیجیے. وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور ستاروں کے پیٹ پھیر جانے کے وقت بھی یعنی فجر کے اوقات میں بھی اس کی تسبیح بیان کیجیے. اب نوٹ کیجیے گا کہ نجوم پر بات ختم ہوئی ہے سورہ طور میں، اور نجم سے بات شروع ہو رہی ہے سورہ النجم میں. سورہ نجم اس کے بعد ہے، اس میں 3 رکوع اور 62 آیات ہیں. یہ سورہ مبارکہ بھی مکی ہے، اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ معراج کا جو سفر تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کا جو آسمانی حصہ ہے اس کا ذکر انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا. اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا ذکر بھی کیا گیا ہے، مشرکین کو تنبیہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی گئی ہے. پہلا رکوع جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں معراج ہی کے حوالے سے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جو سفر تھا اس کو اسرا کہا جاتا ہے، جس کا ذکر آیا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 میں. اور اس کے بعد جو اوپر کا سفر اس کو اصل میں اس کو معراج کہا جاتا ہے، پھر وہ ساتوں آسمان اور اس سے اوپر جہاں تک اللہ کو مقصود تھا، لیکن عام طور پر مجموعی اعتبار سے اس کو واقع معراج کہہ دیا جاتا ہے. تو جو ساتوں آسمان کا سفر ہے بیت المقدس سے مسجد اقصی سے پھر آگے کا جو سفر ہے اس کی طرف کوئی اشارہ ہے اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی چند آیات میں. مزید اس رکوع میں ہم دیکھیں گے کہ جبریل علیہ السلام کو اللہ کے رسول نے دیکھا اس کا ذکر ہے، اور اللہ کی نشانیوں کا ذکر ہے، اور شرک کی نفی کی گئی ہے. فرمایا کہ والنجم اذا ہوا، اور ستارے کی قسم جبکہ وہ غائب ہونے لگے. مراد کیا ہے؟ جب ستارے غائب ہوتے ہیں تو رات ختم ہوتی جاتی ہے اور صبح نمودار ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے گویا کہ گمراہی کے اندھیرے وہ چھٹ رہے ہیں اور نورانیت پھیلنا شروع ہو رہی ہے اور ہدایت کی روشنی پھیلنا شروع ہو رہی ہے. اور نجم اذا ہوا, ستارے کی قسم جب کہ وہ غائب ہونے لگے, ما ول صاحبکم وما خوا, تمہارے رفیق یعنی صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو انہیں کوئی مغالطہ ہوا ہے اور نہ وہ راہ سے ہٹے ہیں. وما ينطق عن الهوى, اور وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ بھی ارشاد نہیں فرماتے, ان هو الا وحی یوحى, وہ وہی کچھ کہتے ہیں جو کچھ کہ ان پر وحی کیا جاتا ہے. ایک تو یہ ہے, ان کی زندگی دیکھو, کبھی اللہ کے اس بندے نے انسانوں کے معاملے میں بھی کبھی جھوٹ بولا تو کیا وہ اللہ کی طرح جھوٹ منسوخ کر سکتا ہے؟ اس کے کردار کے تم معترف ہو, تم نے الصادق العلیم کہا. مزید ایک آیت نمبر 3 اور 4, یہ اتھارٹی سنت کے حوالے سے, سنت کی اہمیت کے حوالے سے, حدیث کی حجیت کے حوالے سے بڑی اہم. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, آپ کچھ بھی اشارت نہیں فرماتے اپنے خواہش نفس سے, جو کچھ بھی کہتے وہ اللہ کی طرف سے وحی کیا جاتا ہے. اب ایک وحی تو قرآن میں آ گئی, اس کو وحی جلی کہا جاتا ہے, الفاظ بھی اللہ کے, معانی بھی اللہ کے. یہ وحی مطلوع بھی کہا جاتا ہے, یعنی کہ جس کی تلاوت کی جا سکتی ہے نماز. اس کے علاوہ حدیث, جس کو عام طور پر ہم کہتے ہیں, سنت بڑی اصطلاح ہے, بہرحال عام طور پر حدیث کہا جاتا ہے. وہ وحی خفی, یہ وحی غیر مطلوع, جس کی تلاوت ہم نماز میں نہیں کر سکتے, نماز میں بخاری شریف کی حدیث ہی پڑھی جا سکتی ایکس وائی زی, لیکن وہ وحی غیر مطلوع کہلاتی, وحی خفی, اس میں مفہوم اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور الفاظ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں. اب اسے 3 اقسام ہو سکتی ہیں. نمبر 1, آپ قرآن کی تشریح بیان کر رہے ہوں, یہ آپ کا منصب تھا, ہم پڑھ چکے 4 مرتبہ قرآن نے کہا, سورہ البقرہ آیت نمبر 129, پھر آیت 151, پھر سورہ آل عمران آیت 164, اور سورہ جمعہ آیت نمبر 2 ہم پڑھیں گے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, آپ احکامات کی تعلیم دیتے ہیں. ہم نے پڑھا سورہ نحل آیت نمبر 44 میں, آپ قرآن کی وضاحت فرمائی, آپ کی ذمہ داری ہے. تو اللہ کے رسول کا فریضہ تھا, تو ایک تو آپ کے ارشادات قرآن کی تشریح کے بیان میں, وہ بھی اللہ ہی کے تحت تھی, اس لیے جو قرآن ہمیں بتاتا ہے, ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ قیامہ آیت نمبر 19 میں, ثم ان علینا بیانا, اس کا بیان بھی ہمارے ذمے ہے جو فرما رہے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری قسم ہو سکتی ہے آپ کے ارشادات کی, کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کے دوران, دین کی اقامت کی جدوجہد کے دوران احکامات دیے, تعلیمات دی, وہ بھی ظاہری بات ہے اللہ کی نگرانی میں. اور تیسری قسم وہ ہے کہ جس میں خامخواہ لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے, جو آپ نے انسانی حیثیت میں اعمال کیے, اقوال بتائے, اعمال کیے, اس کے مطابق لوگ خامخواہ پریشان ہوتے ہیں. حالانکہ 3 مرتبہ قرآن میں آپ کے الفاظ ہیں, ان اتبعوا الا ما یوحى الی, میں اسی کی پیروی کروں جو مجھ پر وحی کیا جاتا ہے, آپ اللہ کی خاص نگرانی میں. اور آپ نے ابو داؤد شریف کی حدیث میں فرمایا, لکھو اس حدیث کو, لکھو اس زبان سے حق کے سوا کچھ بھی جاری نہیں ہوتا. ایک عام انسان کے لیے, مسلمان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ ڈیفرینشیٹ کرے کہاں ایک انسان ہے, کہاں ایک رسول ہے. آپ کے رسول والی حیثیت غالب تھی صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ مسلسل اللہ کی نگرانی میں تھے. اس پر پورا یقین ہونا چاہیے کہ آپ کے تمام ارشادات, آپ کے تمام اعمال, اس کے پیچھے اللہ کی سند موجود ہے, اللہ کا سرٹیفکیٹ موجود ہے. چاہے آپ قرآن کی تشریح بیان کر رہے ہوں, چاہے آپ دعوت و اقامت دین کی جد و جہد کے دوران گفتگو ارشاد فرما رہے ہوں, چاہے آپ زندگی کے ذاتی اعمال کے حساب سے کچھ کر کے یا کہہ کے دکھا رہے ہوں, ان تمام معاملات میں آپ اللہ کے سپرویژن میں تھے. وما ينطق عن الهوى ان ہوا الا وحی یوحا, آپ اپنی خواہش نفس سے کچھ ارشاد نہیں فرماتے, جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیا جاتا ہے. یہ اتھارٹی اور سننا, سنت کی اہمیت, حدیث کی حجیت کے لیے بڑا اہم مقام ہے قرآن کریم کا. اس کے بعد اب جبریل امین علیہ السلام کا ذکر ہے, اور آگے چل کے پھر معراج کے موقع پر جو نشانی آپ نے دیکھی اس کی طرف اشارہ آئے گا. علمہ شدید القوا, ان کو سکھایا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت قوت والے اور طاقت والے, یعنی جبریل امین علیہ السلام, ذو مرتم طاقت والے, شدید القوا سقوت والے, ذو مرتم طاقت والے, فستوا, پھر انہوں نے قصد کیا, یعنی جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے. نوٹ فرمائیے, اسی مقام پر 2 مرتبہ ذکر ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جبریل علیہ السلام کو دیکھنے کا. بخاری کی حدیث میں بھی اس کی کنفرمیشن ہے کہ آپ نے 2 مرتبہ جبریل امین کو ان کی اصل شکل میں دیکھا, اور جبریل امین کے 600 پر تھے, اس کی وضاحت اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی. تو فستوا, وہ قریب آئے رسول اللہ کے, وہ بالافق الاعلی, اور وہ سب سے بلند کنارے پر تھے, پورے آسمان پر پھیلے ہوئے تھے گویا, وہ قریب آئے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. کیسے؟ یہ سارا معاملہ متشابہات کا ہے. ثم دنا فتدلا, پھر وہ نزدیک ہوئے اور زیادہ نزدیک ہوئے, فکان قاب قوسین او ادنا, تو وہ کمان کے 2 کناروں کے فاصلے کے برابر رہ گئے, اس سے بھی کم. اب یہ محاورہ ہے انتہائی قربت کا. اور مختلف کمانوں کی سائزز مختلف ہوتی ہیں، اس لیے کہا کہ دو کمانوں کے برابر کا فاصلہ یا اس سے بھی کم، اتنی قربت ہوگی جبریل امین کی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، تو انہوں نے وحی کی۔ اب یہاں نوٹ فرما لیجئے، اللہ رب العزت نے وحی کی اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ باقی اس میں جو یہ معاملہ ہے کہ پیچھے اللہ تعالیٰ کا کوئی ذکر نہیں آ رہا، فرشتے کا ذکر آ رہا ہے، تو فرشتہ بھی اپنی وحی تو نہیں کرے گا نا اللہ کے رسول پر، اللہ کی وحی کو ہی فرشتہ القا کرتا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ لیکن بہتر ترجمہ ہوگا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، تو اللہ نے وحی کی اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چاہی اللہ نے وحی کی۔ اسے کہ امپلائڈ یہ کہ وحی دینے کا اختیار جس کو ہے، اللہ کو، فرشتہ ذریعہ ہے، تو بہتر ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ نے وحی فرمائی اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چاہی۔ اب وہ تو ہوگی ہوگی، لیکن ایک بات ہمیں پتہ ہے کہ معراج کی رات میں دو آیات ملی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، سورۃ البقرہ کے آخری دو آیات، آیت 285-286، یہ آسمانوں پر دی گئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات میں۔ ما کذب الفؤاد ما رآ، جو کچھ آنکھ نے دیکھا دل نے اسے جھٹلایا نہیں۔ افتمارونہ علی ما یرا، پہلو کو کیا تم جو کچھ انہوں نے دیکھا تم اس سے جھگڑتے ہو اس پر؟ ولقد رآو نظرۃ اخرى، اور یقیناً انہوں نے ان کو جبریل امین کو ایک اور مرتبہ بھی دیکھا تھا، یہ دوسری مرتبہ کا دیکھنا آ گیا۔ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے نزدیک۔ اب یہ متشابہات میں سے، منتہا کے معنی کہ اس سے آگے شاید کچھ بھی نہ ہو، واللہ اعلم، انتہائی صورت میں، انتہائی بلندیوں پر کہیں دیکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس، عندہا جنت المأوی، اس کے نزدیک جنت المأوی ہے۔ یہ ایک رائے ہے کہ وہیں کہیں جنت اللہ تعالیٰ نے سجائی ہے، واللہ اعلم۔ اذ یغش السدرۃ ما یغشا، جبکہ سدرہ پر چھا رہا تھا جو کچھ کے چھا رہا تھا، یہ اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کی تجلیات کی طرف، یہ بھی متشابہات میں اللہ کی تجلیات کا ذکر۔ ما زاغ البصر وما طغى، آنکھ نے نہ کچھ کمی کی اور نہ وہ حد سے بڑی۔ ادبی ملحوظ اور خوب جم کر دیکھا، بھرپور دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لقد رآ من آیات ربه الکبریٰ، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی بڑی نشانیاں دیکھی، نشانیوں کو دیکھا ہے۔ باقی اس میں پھر اختلاف رہا، لیکن امت میں اج مجموعی رائے اکثریت کی یہی ہے کہ پردہ حائل تھا، اللہ کی نشانیوں کو دیکھا ہے معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کی طرف یہاں اشارہ ہوا۔ یہ بات آئیے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 میں، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم انہیں صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیاں دکھا دیں۔ تو یہ ہے معاملہ معراج کا، جو آسات و آسمانوں کا سفر تھا اس کی طرف کچھ اشارہ اس مقام پر آ گیا ہے۔ تو جبریل امین سے دو مرتبہ ملاقات کا ذکر، اس کی بھی اہمیت کو سمجھ لیں۔ جیسے آپ احادیث میں محدثین دیکھتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا، مسٹر اے نے روایت کی، پھر اے سے بی نے روایت کی، بی سے سی نے روایت کی، سی سے ڈی نے روایت کی، یہ چین آف رواد کہلاتی ہے، راویوں کی چین۔ تو محدثین یہ چیک کرتے ہیں کہ اے بی سی ڈی کی جو چین ہے، ان سب کی آپس میں ملاقات ہوئی بھی کہ نہیں۔ معلوم ہوا کہ سی کا تو پیریڈ ہی نہیں ہے بی سے اور اے سے ملنے کا، تو سوال ہی پیدا نہیں تو حدیث کے صحیح ہونے کا۔ تو یہ چین جیسے حدیث کی پوری ہوتی ہے، ایسے ہی اللہ کے کلام قرآن کی چین بھی پوری ہے۔ محمد کریم کی ملاقات دو مرتبہ ثابت ہے، کس سے؟ جبریل امین علیہ السلام سے، ان کی اپنی اصل شکل و صورت میں۔ تو یہ چین مکمل ہو جاتی ہے حدیث اللہ کی، اللہ کے کلام کی، اللہ کا کلام جبرائیل کو، جبرائیل سے محمد کریم کو، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے امت کی طرف منتقل ہوا۔ تو یہ راویوں کی چین جو قرآن کے راوی ہیں، یہ چین بھی اس سے مکمل ہو جاتی ہے۔ اب مشرکین مکہ سے خطاب، افرأیتم اللات والعزیٰ، کیا تم نے دیکھا ہے لات اور عزیٰ کو؟ وہ منات الثالثۃ الاخرى، اور تیسری آخری یعنی منات کو، یہ مونس نام تھے اصل میں، لات الہ کی جو ہے وہ مونس، اور عزیٰ عزیز کی مونس، تو انہوں نے خدا کی بیٹ فرشتوں کو اللہ کی بیٹی میں قرار دیا اور اپنے بتوں کے نام بھی مونس جیسے رکھے۔ اب اور تم لات اور عزیٰ، کیا تم نے دیکھا ہے لات اور عزیٰ کو؟ وہ منات الثالثۃ الاخرى، اور تیسری آخری منات کو؟ اللہ کم ذکر و لہ الانثیٰ، کہ تمہارے لیے بیٹے ہوں اور اللہ کے لیے بیٹیاں ہوں۔ تلک اذن قسمۃ ضیزیٰ، یہ تو بڑی ہی بھونڈی قسم کی تقسیم ہے، بیٹیاں تمہیں پسند نہیں اور تم اللہ کے لیے بیٹیاں قرار دے رہے ہو، تمہیں خود چاہیے بیٹے، یہ کیسی تقسیم ہے؟ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان، یہ کچھ نہیں مگر صرف نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے اس کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی۔ ان یتبعون الا الظن، وہ صرف غن کی، گمان کی پیروی کرتے ہیں، وما تهوى الانفس، اور جو کچھ کہ ان کے نفس چاہتے ہیں، خواہش نفسانی کی پیروی کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى، اور یقین ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت پہنچ چکی ہے. اب لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّى، کیا انسان کو سب کچھ مل جاتا ہے جس کی وہ تمنا کرے؟ نہیں. فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى، بس اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے آخرت بھی اور دنیا بھی. مراد کلی اختیار اللہ کا ہے، بندہ پابند ہے اللہ کے احکامات کا، اللہ کے اختیار کا، سوائے اس کے کہ عمل کی کچھ آزادی اللہ نے بندے کو دے رکھی ہے، ادروائز بندہ کلیتاً اللہ کے احکامات کا تابع ہے. اس کے بعد دوسرا رکوع اس سورہ مبارکہ کا ہے جس میں مشرکین کے توہمات کی نفی کی گئی ہے. فرمایا کہ وَقَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، اور آسمان و زمین میں کتنے ہی فرشتے ہیں. لا تغنی شفاعتهم شیئاً الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضی، ان کی سفارش کچھ بھی نفع نہیں دیتی مگر اس کے بعد کہ اللہ جس کے لیے چاہے اجازت دے اور پسند فرمائے. دو باتیں ہوئیں، اللہ کی اجازت اور اللہ کی پسندیدگی، تب کوئی سفارش کر سکے گا، ادروائز نہیں. ان الذين لا يؤمنون بالآخرہ، بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، وہ یقینا فرشتوں کے نام عورتوں جیسے رکھتے ہیں. جیسے کہ میں نے عرض کیا ان کے معبود جھوٹے جو تھے وہ بھی لات، الہ کی مونث، عزا یا عزیز کی مونث انہوں نے بنا رکھی تھی. وما لهم به من علم، اور انہیں اس کا کوئی علم نہیں ہے. ان یتبعون الا الظن، وہ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں. وان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور گمان یقین کے مقابلے میں کچھ بھی نفع نہیں دیتا. ہمارا دین تو ہمیں کہتا ہے، قرآن کہتا ہے، سورہ بنی اسرائیل میں ہم پڑھ چکے آیت نمبر 34 میں، لا تقف ما ليس لك به علم، جس شے کا علم نہیں ہو اس کے پیچھے نہ پڑو. ہمارا ہر عمل، ہمارا ہر عقیدہ، ہر نظریہ، وہ کسی سالڈ علمی بنیاد پر ہونا چاہیے. تو ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، تو یہ گمان یقین کے مقابلے میں کچھ بھی نفع نہیں دیتا. فاعرض عن من تولى عن ذکرنا، پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم منہ پھیر لیجیے اس سے جس کو ہم نے، جو ہماری یاد سے اعراض کر گیا ہے. ولم یرید الا الحیات الدنیا، اور وہ دنیا کی زندگی کے سوا کچھ بھی نہیں چاہتا. ذلک مبلغهم من العلم، یہ ہے ان کی علم کی رسائی کی حد، یہاں تک وہ پہنچے کہ بس گمان کی پیروی کرتے ہیں. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله، بے شک تمہارا خوب جانتا اسے جو اس کے راستے سے گمراہ ہو گیا. وہ اعلم بمن اهتدى، اور وہ اسے خوب جانتا ہے جس نے ہدایت پائی. وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور اللہ کے لیے جو کچھ کے آسمان اور زمین میں ہے. لیجزی الذین اساءوا بما عملوا، تاکہ جن لوگوں نے برائی کی انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دے. ویجزی الذین احسنوا بالحسنى، اور جن لوگوں نے عمدگی کے ساتھ عمل کیا اللہ عمدگی عمدہ اجر ان کو عطا فرمائے. الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، جو چھوٹے گناہوں کے سوا بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں. چھوٹی چھوٹی برائیوں کو تو اللہ ویسے ہی معاف فرما دیتے ہیں. ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی، بشرطے کہ انسان بڑے بڑے گناہ اور کھلی بے حیائی سے بچتا رہے. اس کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا، الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، جو چھوٹے چھوٹے گناہوں کے سوا بڑے گناہ اور بے حیائی سے بچتے ہیں. ان ربک واسع المغفرہ، بے شک تمہارا رب بڑا ہی وسعت والا، مغفرت فرمانے والا ہے. اب یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہم سورہ الشورى میں بھی پڑھائے ہیں، سورہ النساء میں بھی، ہمیں زیادہ سینسیٹیو ہونا چاہیے بڑے کبیرہ گناہوں کے متعلق، جن میں دنیا میں لعنت، جو وہ اعمال کے جن پر دنیا میں لعنت سنائی گئی ہے، یا دنیا میں سزا ہے، یا آخرت میں لعنت ہے، یا اللہ رسول کی ناراضگی ہے. یہ موٹی موٹی تفاصیل ہے کبیرہ گناہوں کے حوالے سے. اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ چھوٹے چھوٹے گناہ پھر کرنا شروع کر دیے جائیں، نہیں، یہ مطلب نہیں. مطلب یہ کہ زیادہ حساس انسان کو ہونا چاہیے بڑے معاملات، بڑے گناہوں میں. جیسے موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یہود کے علماء سے، تم مچھروں کو چھانتے ہو اور پورے پورے بڑے بڑے اونٹ نکل جاتے ہو. ایسا نہ ہو، ممکن ہے کہ ایک آدمی مال حرام کھا رہا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھا رہا ہے، تو غلط بات ہے نا. ایک آدمی نے حرام مال کما کے بڑا زبردست بنگلہ بنایا اور لکھ دیا ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کے فضل میں سے، یہ بات غلط ہو جائے گی. ہاں شریف پہنی ہوئی ہے، بس یہ نماز نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہ ادب کے خلاف ہے. تو بھائی ادب کے خلاف ہے نا، اس سے آگے تو کچھ نہیں ہے، حرام تو نہیں ہے، نماز تو پڑھو، نہیں نماز نہیں پڑھ رہے ہم. تو فرض کو چھوڑ دیا، زیادہ سے زیادہ سے زیادہ ایک ادب کے معاملے کے اندر یہ ریشو پروپورشن بگڑ جاتا ہے. تو ہمیں زیادہ سینسیٹیو ہونا چاہیے فرائض اور واجبات کے کرنے کے معاملے میں، اور حرام اور ممنوع سے بچنے کے معاملے میں. تو انشاءاللہ اللہ اس کی برکت سے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو ویسے معاف فرما دے گا. لیکن یہ ہو کہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں تو کر رہے ہوں، بڑے بڑے گناہوں کو ایسی انسان ہضم کر جائے تو یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہو جائے گا. ہوا اعلم بکم اذ انشاکم من الارض، تمہیں خوب جانتا ہے جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا. واذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم، اور جبکہ تم اپنی ماؤں کے بطن میں بچے تھے. بالکل فلا تزکو انفسکم, اپنے آپ کو زیادہ پاکیزہ نہ ٹھہراؤ. اللہ تمہیں جانتا ہے جبکہ تم کچھ بھی نہیں تھے, ماں کے بطن میں تھے, اور اللہ جانتے جس سے تمہیں پیدا فرمایا. تو اپنے پاکیزگی کا اظہار نہ کرو, اپنی کو نیکی کی بڑائی بیان نہ کرو, تکبر نہ کرو. فلا تزکو انفسکم, اپنے آپ کو پاکیزہ نہ ٹھہراؤ, تو تکبر نہیں آنا چاہیے انسان میں. واعلم بمن اتقى, وہ اللہ اسے خوب جانتا ہے جس نے تقویٰ کی روش اختیار کی. اس کے بعد تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے سورہ مبارکہ کا, جس میں فکر آخرت کا ذکر ہے اور نافرمانوں کے انجام کو بیان کیا گیا ہے. فرمایا کہ افرائیت الذی تولیٰ, کیا تم نے اس کو دیکھا جس نے رخ پھیر لیا. یہ مفسرین کی رائے ہے ولید بن مغیرہ, بہت بڑا دشمن اسلام تو اس کی طرف اشارہ ہے. لیکن قرآن کریم کرداروں کے نام نہیں لیتا, کردار سامنے رکھ دیتا ہے تاکہ ہر دور کا انسان دیکھ لے کہیں وہ اس میں فٹ تو نہیں ہو رہا. ہو رہا ہے تو بچنے کی کوشش کرے, اور نہیں ہو رہا تو اللہ کا شکر ادا کرے. افرائیت الذی تولیٰ, کیا تم نے اس کو دیکھا جس نے رخ پھیر لیا. واعطى قلیلا واکدا, اور تھوڑا سا مال دیا اور پھر بند کر دیا. کچھ آیا اللہ کی کتاب کی طرف لیکن پھر وہ اس کی عصبیت ظاہر ہو گئی اور دور ہو گیا. عنده علم الغیب فهو یرى, کیا اس کے پاس علم ہے غیب کا کہ وہ دیکھ رہا ہے. ام لم ينبأ بما في صحف موسی, کیا وہ خبر نہیں دیا گیا اس بات کی جو کچھ کی موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے. وابراہیم الذی وفا, اور ابراہیم علیہ السلام کی جنہوں نے اپنے وعدے کو پورا فرمایا. وہ کیا بات ہے جو ان کے صحیفوں میں بھی ہے. اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى, کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یہ مضمون 6 مرتبہ قرآن کریم میں آیا ہے, کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. نہ باپ بیٹے کی جانب سے جواب دے گا, نہ بیٹا باپ کی جانب سے جواب دے گا. باپ روٹی کھا لے بیٹے کی بھوک نہیں مٹ سکتی, بیٹا دوائی کھا لے باپ بیمار اس کو شفا نہیں مل سکتی. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا, سورہ مریم آیت 95, ہر ایک کو انفرادی طور پر اللہ کے حضور میں حاضری دینی ہوگی. اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى, کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, اور یہ کہ انسان کو اتنا ہی ملے گا جتنا کہ اس نے کوشش کی. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى, اور اس کی سعی اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی. عام طور پر یہ جو آیت ہے آیت 39, اس کو لوگ منطبق کرنے کی کوشش کرتے دنیا کے معاملے میں, بھائی محنت کرو گے تو ملے گا. کیا سارے محنت کرنے والے, لیٹس سے کوئی پروفیشنل ایگزامینیشن ہے ایم بی اے کا, چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کا, میڈیکل کی فیلڈ کا, انجینئرنگ کا, کیا سارے پاس ہو جاتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے. اچھا یہ بھی نہیں کہ جتنے سارے فیل ہوئے سب کے سب بالکل ہی ڈل قسم کے تھے, نہیں ایسا بھی نہیں ہوتا. دنیا کا معاملہ طے ہے اللہ کے ہاں, رسک نیک ہوگا کہ بد ہوگا, کتنا ملنا ہے, سب طے ہے اللہ کے ہاں. یہ اصلا آیت متعلق ہے آخرت کے اعتبار سے. وہ میدان کھلا ہوا ہے, جو بوجھ بیج بوئے گا ویسی فصل کاٹے گا. جیسے ایک مقولہ ہے, حدیث نہیں ہے, مقولہ جس کو حدیث کے طور پر پیش کیا جاتا ہے عام طور پر, اب دنیا مزرعۃ الآخرہ, یہ دنیا آخرت کی کھیتی, جیسا بیج ڈالو گے ویسی فصل ملے گی. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے, انسان اپنی جنت کے جہنم خود بنا رہا ہے. یہ آیت اگلی آیت بتا رہی, وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى, اور اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی. یہ آخرت کے اعتبار سے, دنیا میں طے ہے, محنت کر لو بس, نتائج اللہ کے ہاتھ میں. کتنے انگوٹے چھاپ کروڑوں کے مالک بنے ہوئے بیٹھے, کتنے ٹیلنٹڈ لوگ جابس کے لیے پریشان. تو محنت سے سب کچھ مل جائے دنیا میں, امپاسبل امپاسبل ناممکن. یہ آخرت کے اعتبار سے ہے. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى, اور عنقریب اس کی کوشش دیکھی جائے گی. ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاء الْأَوْفَى, پھر اسے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. کہاں؟ وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى, اور یہ کہ تمہیں اپنے رب کی طرف ہی لوٹنا ہے. یہ اصل میں آخرت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے, اس کی تیاری کرو. وہ خالصتاً تمہارے عمل پہ منحصر ہے, جیسا عمل ہوگا ویسا بدلہ اللہ کا فرمائے گا. وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى, اور یہ کہ تمہارے رب کی طرف ہی پہنچنا ہے, انتہا اسی کی طرف ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى, اور بے شک وہ اللہ ہی ہنساتا ہے اور رلاتا ہے. یہ بدلتے حالات سب اس کے اختیار میں. وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا, بے شک وہی مارتا ہے اور زندگی دیتا ہے. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى, اور وہی ہے جس نے دو جوڑے پیدا کیے مرد اور عورت کے. مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى, نطفہ سے جبکہ وہ ٹپکایا جاتا ہے. یہ سپرم کی طرف اشارہ, جو مرد کی طرف سے پوشن آتا ہے اور پھر اوم سے وہ ملتا ہے, تو تخلیق انسانی وجود میں آتی. یہ بھی نوٹ فرما لیجیے, یہ اس میں بھی قرآن کریم نے بہت بڑے سائنٹیفک فیکٹ کی طرف اشارہ کیا ہے. جو مرد کا اسپرم ہے, مرد کی طرف سے نطفہ ہے, اس میں 2 کروموزوم ہوتے ہیں, ایکس اینڈ وائی, اور جو عورت کا حصہ ہوتا ہے اوم کا, اس میں غالب میں مجھے یاد پڑا ہے کہ ایکس کروموزوم ہوتا ہے. ایکس ایکس اگر مل جائے تو بیٹی پیدا ہوتی ہے, اور ایکس وائی اگر مل جائے, جو مجھے اس وقت یاد پڑ رہا ہے, تو بیٹا پیدا ہوتا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ اسپرم جو ڈفر کرتا ہے وہ مرد کے اسپرم میں وہ ہے جو کروموزوم ڈفر کرتا ہے ایکس اینڈ وائی. تو یہ مرد کی طرف سے جانے والا نطفہ ہے کہ جس سے ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ بیٹا پیدا ہوگا کہ بیٹی پیدا ہوگی. اسی لیے قرآن نے کہا من نطفہ اذا تمنا, نطفے سے جبکہ وہ ڈراپ کیا جاتا ہے, جبکہ وہ ڈالا جاتا ہے. یہ ماڈرن سائنس سے آج ہمیں بتایا کہ ایکس وائی کا مسئلہ اسپرم کے ساتھ ہے جو مرد کی طرف سے آتا ہے, نہ کہ اوو میں اس میں ایک ہی کروموزوم ہوتا ہے. تو مرد کی طرف سے جانے والا نطفہ ڈیسائیڈ کرتا ہے. اس لیے اگر کوئی ساس اپنی بہو پر لان تان کرتی ہے کہ بیٹا پیدا کیوں نہیں ہو رہا, تو سائنٹیفکلی سپیکنگ اس کو اپنے بیٹے پر لان تان کرنی چاہیے, نہ کہ بیٹی پہ لان تان کرنی چاہیے. اس لیے کہ سائنٹیفکلی سپیکنگ دو کروموزوم وہ مرد کے نطفے میں ہوتے ہیں, نہ کہ عورت کے نطفے میں. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى, اور وہ یہ جس نے دو جوڑے پیدا فرمائے مرد اور عورت, من نُطْفَةٍ اِذَا تُمْنَى, نطفہ سے جبکہ وہ ٹپکایا جاتا ہے, رحم میں ڈالا جاتا ہے. وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى, اور یہ کہ اسی اللہ پر ہے دوبارہ جی اٹھانا, دوبارہ پیدا کرنا. وَأَنَّهُ أَغْنَى وَأَقْنَى, اور بے شک اسی نے غنی کیا اور اسی نے تنگ دست کیا. وہ کہ اقنا کا ایک ترجمہ سرمایہ دار کا بھی کیا گیا ہے, لیکن جو ہم کنٹراسٹ دیکھ رہے ہیں موت اور زندگی, ہسانا اور رولانا, یہاں بھی بہتر ترجمہ ہوگا کانٹراسٹ کے اعتبار سے. وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى, بے شک اسی نے غنی کیا اور تندرست کیا. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى, اور وہی ہے شعرا, ستارے کا رب. یہ ایک ستارہ تھا جس کی پوجا وارڈ مشکین کرتے تھے, تو بتایا گیا وہ معبود نہیں ہو سکتا, اس ستارے کا مالک بھی اللہ ہے, رب اللہ ہے. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى, اور وہی اللہ ہے جو شعرا کا رب ہے, جو کہ ستارے کا نام تھا. اب نافرمان جو ہزار قومیں تھیں ان میں سے کچھ کا ذکر. وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى, اور بے شک اسی نے قدیم عاد کو, پہلے عاد کو ہلاک کیا. اصل میں عاد تو پہلے ہی تھے, ان کے بعد جو سمود ہیں ان کو عاد ثانی بھی کہا جاتا ہے, جو عاد ہی کے نسل سے تھے. تو پہلے عاد عاد اولا ہو گئے اور بعد والے عاد ثانی کہلائیں گے. وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى, اور اسی اللہ نے عاد اولا کو ہلاک کیا. وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى, اور ثمود اس نے ان کو باقی نہیں چھوڑا, سب ہلاک کیے گئے. وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ, اور نوح علیہ السلام کی قوم اس سے قبل. إِنَّهُمْ كَانُوا أَظْلَمَ وَأَطْغَى, بے شک وہ بڑے ظالم اور بہت سرکش تھے. وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى, اور الٹنے والی بستیوں کو دے مارا, مراد قوم لوط کی طرف اشارہ. فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى, تو اس کو ڈھانپ لیا جس نے کہ ڈھانپ لیا, پتھروں کی بارش برسائی گئی, قوم ہلاک کر دی گئی, بستی الٹی گئی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَنَاوَى, تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت میں شک کرو گے. هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَى, یہ ہے نذیر ڈرانے والے صلی اللہ علیہ وسلم, پہلے خبردار کرنے والوں میں سے, ڈرانے والوں میں سے ایک. یہ کوئی نئے رسول نہیں ہے, بلکہ جیسے پہلے خبردار کرنے والے لوگ آتے تھے رسول, اب یہ بھی آئے ہیں. اذفت الاذفہ, قریب آنے والی یعنی قیامت قریب آ گئی ہے. لیس لہا من دون اللہ کاشفہ, اللہ کے سوا اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے. اف من ھذا الحدیث تعجبون, تو کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ قیامت آنے والی ہے. وتضحکون فلا تبکون, اور تم ہنستے ہو روتے نہیں ہو. وانتم صامدون, اور تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, جو میں اللہ کی طرف سے جانتا ہوں, یعنی کہ جو مشاہدات اللہ نے مجھے کرائے, اگر تم اس کو جان لو تو بہت کم ہنسو اور بہت زیادہ رونا شروع کر دو, اور جنگل بیابانوں میں نکل جاؤ, اور بستروں پر اپنی بیویوں کے پاس بھی نہ جاؤ, وہ قیامت اتنی ہولناک شے ہے. فقط حکون ولا تبکون, اور تم ہنستے اور روتے نہیں. وانتم صامدون, اور تم غافل ہو. فسجدوا للہ واعبدوا, بس سجدہ کرو اللہ کے لیے اور اسی کی عبادت کرو. نوٹ فرما لیجیے, یہ پہلی آیت ہے سجدے والی نزول کے اعتبار سے, ترتیب کے. اور تمام کے تمام لوگ مشرکین ان میں شامل تھے, جب اللہ کے رسول نے آیت پڑھی سب کے سب سجدے میں گر گئے, سوائے امیہ بن خلف کے. یہ تفسیر بخاری شریف میں آئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقتربت الساعة وانشق القمر وان یروا آیۃ یعرضوا ویقول سحر مستمر. سورہ القمر کا آغاز کر رہے ہیں, مکی سورہ مبارکہ 3 رکوع اور 55 آیات پر مشتمل. اس میں بھی گزشتہ اقوام کا ذکر تصحیح سے کیا گیا ہے, نافرمانوں کا, اور کفار کو تنبیہ کی گئی ہے انہی حالات کے بیان کے ذریعے سے. پہلا رکوع ہم شروع کر رہے ہیں, اس میں قیامت کے واقع ہونے کا ذکر ہے. سابقہ اقوام میں سے قوم نوح اور قوم عاد کا ذکر انشاءاللہ آئے گا. فرمایا کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر, قیامت قریب آ گئی اور چاند شق ہو گیا. یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک اہم معجزہ. بخاری شریف میں تفصیل ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، لوگ آپ کے ساتھ موجود تھے، مشرکین بھی موجود تھے، آپ نے انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند کا ایک حصہ پہاڑ کے ایک طرف چلا گیا اور چاند کا دوسرا حصہ پہاڑ کے دوسری طرف چلا گیا، لوگوں نے اپنی کھلی آنکھوں سے اس کو دیکھا اور یہ نشانی لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمائی۔ نوٹ فرما لیجیے، قرآن اس کو جوڑ رہا ہے اقتربت الساعة سے، قیامت قریب آ گئی اور چاند شک ہو گیا، تو یہ علامات تو قیامت کی آنا شروع ہو گئیں۔ علامات تین قسم کی ہیں جس کو ہمارے محدثین بیان کرتے ہیں، ایک علامات بعیدہ جو بہت پہلے ہو چکی ہیں، جس میں سے یہ شق قمر بھی ہے اور خود رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا تشریف لانا۔ آپ نے فرمایا بخاری مسلم کی حدیث، بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ساتھ ساتھ بھیجے گئے ہیں۔ یہ علامات بعیدہ جو واقع ہو چکی ہیں۔ ایک ہوتی ہے علامات متوسطہ، وہ پیریڈ جس سے ہم گزر رہے ہیں، اولاد ماں باپ کے نافرمان، ہر گھر سے گانے کی آوازوں کا آنا، شراب نوشی کا عام ہو جانا، زنا کا عام ہو جانا وغیرہ وغیرہ۔ اور ایک ہے علامات قریبہ کہ بالکل قیامت سے متصل پہلے آئیں گی، ان میں 10 بڑی بڑی ہیں جو مسلم شریف کی روایت میں آئی، مثلا دجال کا خروج، یاجوج ماجوج کا نکلنا، عیسیٰ علیہ السلام کا آنا اور سورج کا مغرب سے نکلنا، دابت الارض ایک بہت بڑے جانور کا نکلنا وغیرہ وغیرہ۔ یہ مختلف علامات ہیں جن میں سے یہ ایک ہے اقتربت الساعة، قیامت قریب آ گئی، وانشق القمر، اور چاند شک ہو گیا۔ اسے مزید نوٹ کیجئے، قرآن یہ بتاتا ہے قیامت کے موقع پر کیا ہوگا، سورہ القیامہ آیت نمبر 9، وجمع الشمس والقمر، سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے۔ سائنس آج تک یہاں نہیں پہنچ سکی، لیکن قرآن کہتا ہے کہ سورج و چاند جمع کر دیے جائیں گے، یعنی یہ نظام ختم کر دیا جائے گا۔ اسی کی جھلک دکھا دی گئی، یہ چاند جو آج تمہیں پورا روشن دکھائی دیتا ہے، رسول اللہ کے ایک اشارے سے، اللہ کے اذن سے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، وہی اللہ اس چاند اور سورج کے نظام کو ختم کر کے اس زمین پر قیامت کو برپا فرمائے گا۔ اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند شک ہو گیا۔ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا، اور اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں، وَيَقُولُ السِّحْرُ مُسْتَمِرٌّ، اور کہتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے، ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا ہے، معاذ اللہ۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور انہوں نے جھٹلایا اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ، اور ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، اور یقینا ان کے پاس آ گئی وہ خبریں جن میں عبرت ہے، سبق آموزی ہے، حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ، کامل دانش مندی کی باتیں ہیں۔ فما تغنی النذر، تو انہیں ڈرانے والوں نے فائدہ نہیں دیا۔ مراد یہ ہے کہ کئی خبردار کرنے والے لوگ آئے، واضح نشانی لے کر آئے، اللہ کے رسول آئے، لیکن جو لوگ ڈٹے رہے نافرمانی کی روش پر، جھٹلانے کی روش پر، اتنے خبردار کرنے والوں کا آ جانا بھی ان کے لیے فائدہ نہ ثابت نہ ہو سکا۔ فتولی عنہم، تو نبی آپ ان سے منہ پھیر لیجئے۔ یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، جس دن بلائے گا ایک بلانے والا یعنی فرشتہ ناگوار شے کی طرف، خشعن ابصارہم، ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی، یخرجون من الاجداث کانہم جراد منتشر، وہ قبروں سے اس طرح نکلیں گے گویا کہ وہ منتشر ٹڈی دل ہوں، ایسے یہ ٹڈی دل پھیلتے ہیں، منتشر ہو جاتے ہیں، ایسے یہ قبروں سے نکلیں گے۔ مہطعین الی الداع، پکارنے والے کی طرف لبکتے ہوئے، یقول الکافرون ھذا یوم عسیر، کفر کرنے والے کہیں گے یہ بڑا سخت دن ہے۔ اب گزشتہ قوموں میں سے پہلے قوم نوح کا ذکر، کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا، ان سے قبل قوم نوح نے جھٹلایا تو انہوں نے ہمارے بندے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، وقالوا مجنون وازدجر، اور انہوں نے کہا کہ یہ دیوانے ہیں اور ان کو ڈرایا دھمکایا گیا، معاذ اللہ۔ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، تو انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے رب میں مغلوب ہوں، پس ان سے میرا انتقام لے۔ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، تو ہم نے کثرت سے برسنے والے پانی سے آسمان کے دروازے کھول دیے، آسمان بھی برسا۔ وفجرنا الارض عیونا، اور زمین سے چشمے جاری کر دیے، زمین بھی ابل پڑی پانی کے ساتھ۔ فالتقى الماء على امر قد قدر، پس زمین اور آسمان کا پانی اس کام پر مل گیا جو کہ مقرر ہو چکا تھا، یعنی اس قوم کی غرقابی کا فیصلہ۔ وحمل اللہ على ذات الواح ودسر، اور ہم نے انہیں تخت اور کیلوں والی کشتی پر سوار کیا، تجری بعیوننا، جو چلتی تھی ہماری آنکھوں کے سامنے، ہماری نگرانی میں، جزاء لمن کان کفر، اس کے بدلے کے لیے جس کی ناقدری کی گئی۔ نوح علیہ السلام کی عظمت ہے، ان کی ناقدری کی گئی تو قوم کو غرق کیا گیا۔ ولقد ترکناها آیۃ فہل من مدکر، اور یقین ہم نے اسے ایک نشانی کے طور پر رہنے دیا، تو کیا کوئی ہے کہ نصیحت حاصل کرنے والا ہو؟ فکیف کان عذابی ونذر، بس دیکھو کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور یقیناً ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہ آیت جس کا حوالہ کئی مرتبہ دیا جا چکا، اسی صورت میں چار مرتبہ، یہ انہی الفاظ یہ آیت نمبر 17، پھر آیت نمبر 22، پھر آیت نمبر 32 اور پھر آیت نمبر 40 میں تو فرمایا جا رہا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے یقیناً قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تم میں سے کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ اب یہاں سب سے پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے، کانٹیکسٹ کیا ہے؟ اس پوری صورت میں قیامت کے حالات کا ذکر اور گزشتہ نافرمان اقوام کا ذکر ہے، یہ وہ تذکرہ ہے، یہ وہ اسلوب ہے کہ ہر دور کا ہر انسان چاہے تو اس سے سبق حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہ قرآن کا بیسک میسج ہے، انسان کو معلوم ہو جائے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، انسان کو کائنات کی حقیقت معلوم ہو جائے، انسان کو اس کے رب کی حقیقت معلوم ہو جائے، انسان کو اس کا مقصد زندگی معلوم ہو جائے۔ یہ قرآن کا بیسک میسج ہے جو اس کے سرفیس پر موجود ہے۔ ہر پڑھا لکھا، غیر پڑھا لکھا، سائنٹیفک دماغ رکھنے والا انسان، ان پڑھ انسان، شہر میں رہنے والا، دیہات میں رہنے والا، قرآن کے سرفیس پر موجود میسج کو قبول کر سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے۔ اس اعتبار سے یہ قرآن دنیا کی آسان ترین کتاب ہے اور ہر انسان کے لیے کھلی ہوئی ہے، اس پر مسلمانوں کی اجارہ داری نہیں۔ قرآن کہتا ہے سورہ البقرہ آیت 185، ہدل للناس، تمام انسانیت کے لیے ہدایت۔ قرآن کہتا ہے سورہ یونس آیت نمبر 57 میں، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے انسانو تمہارے پاس واعظ آ گیا تمہارے رب کی طرف سے، واعظ تو دل کو نرم کر دے۔ قرآن کہتا ہے سورہ حشر آیت نمبر 21 میں، وتلک الامثال نضربها للناس، یہ مثالیں انسانوں کے لیے بیان کرتے ہیں۔ تو اس قرآن کا ایڈریسی، اس کا مخاطب ہر انسان ہے، اور اس اعتبار سے قرآن آسان ترین کتاب ہے۔ ہاں، اس آسانی میں ایک آسانی ہو جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ ہم پڑھ چکے سورہ مریم آیت 97 اور سورہ دخان آیت نمبر 58 میں، فإنما یسرناہ بلسانک، اے نبی اس قرآن کو ہم نے آپ کی زبان میں آسان کیا ہے۔ اگر اتنی عربی سیکھ لی جائے، اللہ ہم اس کی توفیق دے کہ قرآن رحمان کے الفاظ میں سمجھ میں آنا شروع ہو جائے، تو اس کی تاثیر میں اور اضافہ ہو جائے گا، ترجمہ کفایت کر جائے گا ایک غیر پڑھے لکھے آدمی کے لیے، یہ شروع کرنے والے کے لیے، لیکن تاثیر میں اضافہ ہو جاتا ہے جب رحمان کے الفاظ کو رحمان کے الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ دو باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات، قرآن اتنی آسان کتاب بھی نہیں ہے کہ بہت ہی آسانی سے ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں، نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جامع ترمذی کی حدیث میں، لا یشبعو من العلماء، اس سے علماء کبھی سیر نہیں ہوں گے، ولا تنقضی عجائبہ، اس قرآن کے نئے نئے پہلو حکمت کے موتی وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے۔ اس اعتبار سے تدبر جو اس کا دوسرا پہلو ہے غور و فکر کا، قرآن کی گہرائی میں اترنا، گہرائی میں جانا، علم و حکمت کے موتی نکالنا، جدید مسائل آ گئے کہاں سے مسائل حل ہوں گے قرآن سے، اس کو لے کر آنا، احکامات کا استنباط کرنا، یہ ایک بہت اسپیشلائز فیلڈ، بڑی گہری فیلڈ ہے۔ ہاں، کوئی محنت کرے تو شاید چند موتی اس کو مل جائیں، لیکن یہ فیلڈ تا قیامت کھلی ہوئی ہے، اور اس میں انسان کتنا ہی کھپا دے کسی ایک آیت کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا۔ اس اعتبار سے، تدبر کے اعتبار سے، گہرائی مترنے کے اعتبار سے، گہرائی مترنے کے اعتبار سے، یہ دنیا کی مشکل ترین، گہری ترین کتاب ہے۔ ہاں، سرفیس سے بیسک گائیڈنس لینے کے اعتبار سے، بنیادی ہدایت حاصل کرنے کے اعتبار سے، یہ دنیا کی آسان ترین کتاب، اور قرآن کی 85% آیات وہی ہیں جس میں یہی میسج ملے گا۔ قرآن کا 2/3 حصہ، مور دین 70% حصہ، وہ مکی صورتوں پر مشتمل، اس میں احکامات ہے ہی نہیں۔ پھر مکی صورتیں جو 25 سے 30% ہیں، اس میں بھی کچھ ایسے کہ جن میں مکی صورتوں کے مضامین کو بیان کیا گیا، تو 85% تقریباً 90% قرآن کا حصہ اس طرح کے مضامین پر ہے کہ بندے کے دل میں نرمی پیدا ہو، اس کو اپنی حقیقت معلوم ہو جائے، رب کائنات اس کو یاد آ جائے، اس کو اپنی اصل زندگی کی حقیقت معلوم ہو جائے۔ اس کے لیے قرآن دنیا کی آسان ترین کتاب ہے۔ اس پرسپیکٹو میں لیجئے، ایک طرف آسان ترین اور دوسری طرف مشکل ترین۔ ہمارا عوام الناس کا فوکس آسانی والے پہلو پر ہونا چاہیے۔ اس چیز کو اگر کلیئر کر لیا جائے تو یہ معاشرے میں خامہ خواہ جو فتنے اٹھتے ہیں کہ ہر آدمی کو قرآن کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، قرآن سے وہ گمراہ ہو جائے گا، یہ فتنہ کبھی نہ اٹھے۔ ان معاملات کو گڈمٹ کیا جاتا ہے اور لوگوں کو قرآن سے روکا جاتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ جہاں قرآن کی وہ آیت کوٹ کی جاتی ہے سورہ البقرہ کی، یضل بہ کثیرا، ساتھ یہ قرآن کہتا ہے ویہدی بہ کثیرا، اللہ اس قرآن کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے، بہت سے لوگوں کو گمراہ بھی کرتا ہے۔ ہدایت کسے دیتا ہے؟ سورہ شورا آیت نمبر 13 جو رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف۔ گمراہ کسے کرتا ہے؟ سورہ صف کی آیت نمبر 5 جو خود ٹیڑھا ہونے کا فیصلہ کرے۔ تو جو طلب ہدایت کی نیت سے آئے گا، خلوص کی نیت کے ساتھ آئے گا، اللہ کہتا ہے میں ہدایت دوں گا۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 69، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں محنت کرتے ہیں ہم اپنے راستوں کو ان کے لیے کھول دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس کتاب کا فہم عطا فرمائے، اس سے تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی طرف واقعتا آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے فضل سے اللہ اس کے سمجھنے کے لیے ہمارے لیے آسانی پیدا فرما دے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور یقینا ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اس کے بعد قوم عاد کی تباہی کا ذکر، كذبت عاد من فكيف كان عذابي ونذر، قوم عاد نے جھٹلایا تو دیکھو کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ انا ارسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر، ہم نے نامبارک دن میں ان پر تند اور تیز ہوا بھیجی جو مسلسل چلتی ہی رہی، سات رات آٹھ دن تک وہ چلتی رہی۔ سورہ حاقہ کی آیت نمبر 7 میں تفصیل آئے گی انشاءاللہ۔ تنزع الناس، لوگوں کو اکھاڑ پھینکتی تھی، كأنهم اعجاز نخل منقعر، کہ گویا کہ وہ جڑ سے اکھڑی ہوئی کھجور کے تنے ایسے پھینک دیے اس ہوا نے۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، تو دیکھو کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور یقین اس قرآن کو ہم نے نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ دوسری مرتبہ آیت آ گئی، اب دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں قوم ثمود اور قوم لوط کی تباہی کا ذکر آئے گا۔ فرمایا كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ، ثمود نے، قوم ثمود نے خبردار کرنے والوں کو جھٹلایا۔ فقالوا، انہوں نے کہا، ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفی ضلال وسعور، کہ کیا ہم اپنے میں سے ایک آدمی کی پیروی کریں؟ بے شک اس صورت میں ہم تو یقیناً گمراہی اور دیوانگی میں ہوں گے۔ اول کیا ذکر علیہ من بیننا، کیا اس پر وہی نازل کی گئی ہے ہم میں سے؟ بل ہوا کذاب اشیر، بلکہ یہ بہت بڑا جھوٹا اور شیخ خور ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ کچھ کہا گیا ہے اللہ کے دین کے راستے میں لوگوں کو، رسولوں کو، اگر آج ہمیں کوئی کچھ کہہ دے تو کون سی بڑی بات ہے؟ ہم تو وہ ہیں کہ ابھی اللہ کے راستے میں چنے کا دانا بھی ہمارے ماتھے پہ کسی نے نہیں مارا، اور رسولوں کو دیکھ کے کیا کہا جا رہا ہے؟ کذاب، جھوٹا، اشر، بہت بڑا شیخی خور، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ سیعلمون غدا من الکذاب الاشر، ان قریب یہ کل جان لیں گے کون بڑا جھوٹا خود پسند ہے۔ انا مرسل الناقۃ فتنۃ لہم، بے شک ہم بھیجنے والے ہیں اونٹنی ان کی آزمائش کے لیے۔ فارتقبہم واصطبر، صالح علیہ السلام کو اللہ کہہ رہے ہیں جو ان کے رسول تھے، تو تم ان کا انتظار کرو اور صبر کرو۔ ونبئہم ان الماء قسمۃ بینہم، اور انہیں خبر دو کہ پانی ان کے درمیان تقسیم کر دیا گیا ہے۔ کل بشہر محتضر، اور ہر ایک کو پینے کی باری پر حاضر ہونا ہے۔ تفصیل آ چکی ہے، اونٹنی تھی بڑی دی گئی تھی، ایک دن اس کے پینے کے لیے مقرر کیا گیا تھا، اور ایک دن اس بستی کے لوگوں کے جانوروں کے لیے۔ فنادوا صاحبہم فتعاقوا فعقر، تو انہوں نے اپنے ساتھی کو پکارا اور اس نے ہاتھ چلایا اور اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالی، اور جب ٹانگیں کٹ گئی تو وہ کھا پی نہیں سکی اور وہ مر گئی۔ یہ ہے جو انہوں نے اللہ کے عذاب کو دعوت دی۔ فکیف کان عذابی ونذر، تو کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدہ، بے شک ہم نے ان پر ایک ہی چنگھاڑ بھیجی۔ فکانوا کہاشیم المحتضر، تو وہ ہو گئے روندی ہوئی اور ٹوٹی ہوئی باڑ کی طرح، بالکل بکھری ہوئی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور یقین ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ تیسری مرتبہ یہ آیت آ گئی، اب قوم لوط کا ذکر ہے۔ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ، لوط علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ، بے شک ہم نے ان پر پتھر برسانے والی آندھی بھیجی سوائے لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے۔ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ، تو ہم نے انہیں اپنی طرف سے صبح سویرے بچا لیا۔ نعمت من عندنا، اپنی جانب سے فضل فرما کر۔ کذلک نجزی من شکر، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اس کو کہ جو شکر کرے۔ ہاں، آل لوط گھر میں سے بیٹیاں بچائی گئی، بیوی نہیں بچائی گئی تھی، وہ نافرمان تھی۔ ولقد انذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر، اور یقینا لوط علیہ السلام نے انہیں ہماری پکڑ سے خبردار کیا، تو وہ اس خبردار کیے جانے کے بارے میں جھگڑنے لگے، شکرنے لگے۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوا عَنْ بَيْتِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، اور یقین انہوں نے لوط علیہ السلام سے ان کے مہمانوں کو بری نیت کے ساتھ دینا چاہا۔ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، تو ہم نے ان کی آنکھوں کو مٹا دیا۔ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، بس میرا عذاب اور میرے ڈرانے کا مزہ چکھو، ان سے کہہ دیا گیا، اور وہ بستی پر الٹی گئی۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ، اور یقین صبح سویرے ان پر ایک مستقل عذاب آ پڑا۔ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، بس میرے عذاب اور میرے ڈرانے کے مزے کو چکھو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور یقین ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا نصیحت کے لیے، تو کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ چوتھی مرتبہ ایک ہی صورت میں ایک ہی آیت ایک ہی الفاظ میں آ گئی۔ اس کے بعد تیسرا رکوع سورہ مبارکہ کا، جس میں آل فرعون کے اوپر آنے والے عذاب کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ جَاءَ آل فرعون النذر، اور یقین فرعون والوں کے پاس رسول آئے، موسیٰ علیہ السلام بھی اور ہارون علیہ السلام۔ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، کل لحاظ تمام کے تمام۔ فأخذناهم أخذ عزیز مقتدر، تو ہم نے انہیں پکڑا ایک غالب اور ایک صاحب قدرت کی پکڑ کی طرح بھرپور طریقے پر ان کی پکڑ فرمائی. اب مشرکین مکہ سے خطاب، اکفارکم خیر من اولائکم ام لکم براءت فی الزبر، کیا ان سے تمہارے کافر بہتر ہیں یا تمہارے لیے کوئی معافی نامہ ہے پرانے صحیفوں میں کہ تم اگر اڑے رہے نافرمانی پر تو تم بچ جاؤ گے اور ان کے جیسا تم پر عذاب نہیں آئے گا. ام یقولون نحن جميع منتصر، کیا وہ کہتے کہ ہم ایک جماعت ہیں بدلہ لینے والے. سیہزم الجمع ویولون الدبر، ان قریب جماعت شکست کھائے گی اور وہ بھاگیں گے پیٹ پھیر کر. بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھا وامر، بلکہ قیامت ان کے وعدے کا مقام ہے اور قیامت بہت سخت اور بڑی تلخ ہوگی وہ گھڑی. ان المجرمین فی ضلال وسعر، بے شک مجرم گمراہی اور جہالت میں ہیں. یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، جس دن وہ اپنے منہوں کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے. ذوقوا مس سقر، کہا جائے گا تو جہنم کی آگ کا لگنے کا مزہ چکھو. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. انا کل شیء خلقناہ بقدر، بے شک ہم نے ہر شے کو ایک اندازے کے مطابق پیدا کیا ہے. یہ بڑی شان ہے اللہ تعالیٰ کی. اور فرمائیے، مچھلی کو پانی میں آکسیجن اور گلپھڑے کس نے عطا کیے ہیں؟ سرد علاقوں میں جانوروں کو بڑے بال کون دیتا ہے؟ گرم علاقوں میں تربوز جو کہ ٹھنڈا پھل ہے کون اس کو پیدا کرتا ہے؟ سورج سے مناسب فاصلے پر زمین کو کس نے بچھایا ہے؟ میں عرض کر چکا، سورج زیادہ قریب ہوتا تو زمین بھٹی، سورج زیادہ دور ہوتا تو منجمد ہو جاتی برف کی طرح. انا کل شیء خلقناہ بقدر، بے شک ہم نے ہر شے کو ایک اندازے کے مطابق پیدا کیا. وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، اور ہمارا حکم تو صرف ایک ہی اشارہ ہوتا ہے، بس نگاہ کا پھرنا. کل فیکون، اور وہ شے فوراً ہو سکتی ہے. ولقد اہلکنا اشیاعکم فہل من مدکر، اور یقین ہم ہلاک کر چکے ہیں تمہارے جیسے لوگوں کو، تو کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا. وکل شیء فعلوه فی الدبر، اور ہر بات جو انہوں نے کی صحیفوں میں موجود ہے، نام اعمال میں موجود ہے. سورہ الفطر آیت نمبر 11 و 12، کرام کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ لکھتے ہیں جو کچھ کہ تم کرتے ہو، جانتے ہیں جو کچھ کہ تم کرتے ہو. وکل صغیر و کبیر مستطر، اور ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی ہے. سورہ کہف آیت 59، مجرم خود کہیں گے ما لی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاھا، یہ کیسی کتاب ہے، اسے نہ کسی چھوٹی سی شے کو چھوڑا نہ کسی بڑی شے کو چھوڑا، مگر لکھ لیا ہے، شمار کر لیا ہے. وکل صغیر و کبیر مستقر، اور ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی ہے. ان المتقین فی جنات و نہر، بے شک متقین باغات اور نہروں میں ہوں گے. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم انا نسألوک الجنہ، اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس، اے اللہ ہم سے تیری جنت کا، جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. ان المتقین فی جنات و نہر، بے شک متقی باغات اور نہروں میں ہوں گے. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، صاحب قدرت بادشاہ کے نزدیک سچائی کے مقام میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. سورہ رحمان، بعض مصحف میں مدری لکھا ہوتا ہے لیکن یہ بہرحال مکی صورت ہی ہے، اور 3 رکوع 78 آیات پر مشتمل پورے قرآن کریم میں منفرد مزاج کی صورت، جس میں دونوں مکلف مخلوقات یعنی انسان اور جنات سے بیک وقت خطاب ہے. یہ مکلف کیوں ہے؟ قرآن میں ہم پڑھ چکے سورہ داریات آیت نمبر 56، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے تمام جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. وہ دو مخلوقات جو اللہ کے ہاں اکاؤنٹیبل ہیں، دوز قیامت جواب دہ ہیں، ان کے متعلق یہ سورہ مبارکہ ہے کہ جس میں انسانوں اور جنات سے بیوقت اللہ نے خطاب فرمایا. مزید اس کی شان یہ ہے، 78 میں سے 31 آیات ایک ہی ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان، یہ بھی اس کی خاص بات ہے. اب آئیے اس کا مطالعہ شروع کریں. اس کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی عظمت کا ذکر فرمایا ہے اور اپنی قدرتوں کا اللہ نے بیان فرمایا ہے. الرحمن، یہ اللہ تعالیٰ کے تمام پیارے نام جو صفاتی نام ہیں اس میں ٹاپ کا نام ہے. اللہ کے سب سے پیارے نام جس میں اس کی رحمت جھلکتی ہے، ان میں بھی ٹاپ کا نام رحمان، جس میں اللہ کی شان رحمت ایک دھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی مانند جوش میں دکھائی دیتی ہے. الرحمن علم القرآن، اس نے قرآن کا علم سکھایا. حالانکہ ہر علم، ہر فن، ہر نالج جو بندے کے پاس ہے وہ کس نے عطا فرمائی؟ اللہ نے. لیکن ٹاپ کا علم جو اللہ نے بندے کو عطا فرمایا وہ کون سا ہے؟ قرآن کا علم. خلق الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا. حالانکہ جنات و فرشتے، چرند اور پرند، ہر شے کو اللہ ہی نے پیدا فرمایا، لیکن اللہ کی تخلیق کا ماسٹر پیس انسان، خلق الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا، علمہ البیان، اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی، بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی، حالانکہ دیکھنے کی، سونگنے کی، سننے کی، چلنے کی وغیرہ وغیرہ ساری صلاحیتیں اللہ نے دی، لیکن انسان کی بہترین صلاحیت جو اس کو دیگر جانوروں سے ممتاز سے ڈیفرنشیٹ کرتی ہے وہ قوت گویائی ہے، بولنے کی صلاحیت. اسی لیے انسان کو حیوان ناطق بھی کہا جا سکتا ہے، یا کہا جاتا ہے جو اپنے ما فی ضمیر کو بیان کر سکتا ہے. علمہ البیان، جو اللہ نے بہترین صلاحیت بندے کو دی وہ قوت بیان. یہ چار ٹاپ کی چیزیں اللہ نے یہاں بیان فرمائی. اللہ جس نے اپنی رحمانیت، جو اس کی بہترین صفت ہے، کہ تو فعل میں بہترین مخلوق یعنی انسان کو بہترین علم یعنی قرآن دیا. تقاضا کیا ہے؟ یہ بہترین مخلوق اپنی بہترین صلاحیتوں کو اس بہترین علم کے سیکھنے سکھانے کے لیے استعمال کرے. بخاری کی حدیث، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ ہیں جو قرآن سیکھیں اور قرآن سکھائیں. انسان توپ لے کر مکھی مارنا شروع کر دے تو حماقت ہے نا. اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا انسان کو، اپنا خلیفہ بنایا، اپنی روح میں سے کچھ پھونکا، تمام جو ہے مخلوقات پر فضیلت عطا فرمائی. یہ انسان میز کھائے پیئے، نفسانی خواہشات کی تکمیل کرے تو اس میں جانور میں کوئی فرق تو نہ ہو؟ نہیں. بہترین مخلوق اپنی بہترین صلاحیتوں کو بہترین علم یعنی قرآن کی سیکھنے سکھانے میں استعمال کرے. یہ عظمت قرآن کی جس مقام پر آئی، اللہ ہمیں اس کا مصداق بننے کی توفیق عطا فرمائے. اب اللہ کی قدرتوں کا بیان. الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند اس ایک حساب سے گردش کر رہے ہیں. والنجم والشجر یسجدان، اور جھاڑیاں اور درخت وہ سجدہ کیے ہوئے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں. نوٹ کیجئے، نجم کے معنی ستارے کے بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے معنی جھاڑیوں کے بھی ہوتے ہیں، اور بہتر ترجمہ اس مقام پر جھاڑیوں کا. اس لیے اوپر سے دو چیزیں آ گئیں، آسمان سے سورج اور چاند، اور زمین سے جھاڑیاں اور درخت آ گئیں. بہتر ترجمہ جھاڑیوں کا، وہ نجم و شجر یسجدان، اور جھاڑیاں اور درخت بھی سجدہ کرتے ہیں. والسماء رفعها ووضع الميزان، اور اللہ نے آسمان کو بلند فرمایا اور اس نے میزان رکھ دی، بیلنس کیا اس کو. اللہ تطغوا فی المیزان، اے لوگوں تم بھی حد سے تجاوز نہ کرو میزان میں. واقیم الوزن بالقسط، اور میزان کو انصاف کے ساتھ قائم کرو. ولا تخسروا المیزان، اور میزان میں کچھ کمی نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بیلنس کیا ہے، ٹھیک ٹھیک پیدا کیا ہے. سورہ ملک آیت نمبر 3 اور 4، ماں درا فی خلق الرحمن من تفاوت، رحمان کی تخلیق میں تمہیں کوئی رخنا، کوئی ٹیڑھ، کوئی کجی، کوئی تنزل، کوئی کمی نظر نہیں آئی. ایچ اینڈ ایوری تھنگ از پرفیکٹ. بگ بینگ ہوا، پرفیکٹلی ہوا. سورج کی موومنٹ پرفیکٹلی، ساری گلیکسیز کی موومنٹ پرفیکٹلی، ورنہ نظام نرم برم ہو جائے. اللہ نے بیلنس رکھا ہے. وہ کیا چاہتا ہے؟ تم بھی زمین پر بیلنس رکھو. نتیجہ کیا ہوگا؟ انتشار ختم ہو جائے گا. کائنات میں کہیں انتشار نہیں، لطیفے کی بات ہے، کبھی مریض سے اطلاع نہیں آئے گی کہ وہاں پہ جھگڑا ہو گیا کسی کا، وہاں کسی نے ابو ہڑتال کر دی، وہاں کسی نے کسی پر ظلم کر دیا ہے. یہ تو لطیفے کی بات ہے، لیکن پوری کائنات میں انتشار کہیں نہیں. اس لیے کہ پوری کائنات نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیا. جو بیلنس اللہ نے مقرر فرمایا وہ اسی کے مطابق عمل کر رہی ہے. اللہ چاہتا ہے کہ تم بھی جو میزان اللہ نے عطا فرمائی اس کے تحت زندگی بسر کرو، تاکہ زمین پر بھی بیلنس اور انصاف قائم ہو جائے اور انتشار ختم ہو جائے. رسولوں کو اسی لیے بھیجا گیا. سورہ حدید آیت نمبر 25 ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ انسانیت قسط پر قائم ہو جائے. اسی کے لیے ان کو میزان دی گئی. سورہ حدید آیت نمبر 25 میں الفاظ ہیں، میزان، میزان شریعت، جو لوگوں کے رائٹس اینڈ ڈیوٹیز کو، حقوق اور فرائض کو توازن کے ساتھ واضح کر دیتی ہے. اللہ تطغوا فی المیزان، تم میزان میں کوئی حد سے تجاوز نہ کرو. واقیم الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان، اور میزان کو انصاف کے ساتھ قائم کرو اور اس میں کچھ کمی نہ کرو. یہ کمی سے مراد حقوق اور فرائض میں ڈسبیلنس نہ کرو. جو میزان شریعت اللہ نے دی اس کے مطابق عمل کرو، زمین پر بھی انتشار نہیں رہے گا بلکہ یہاں پر بھی امن و سامان، امن و سکون تمہیں میسر آ جائے گا. والارض وضعها للانام، اور اس نے زمین کو بچھایا مخلوق کے لیے. فیہا فاکہت، اس میں میوے ہیں. والنخل ذات الاقمام، اور غلاف والی کھجوریں ہیں. والحب ذو العصف والریحان، اور غلہ بھوسے والا ہے. اور خوشبو کے پھول بھی ہیں یا پودے بھی. فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے، یا اپنے رب کی کن کن قدرتوں کا تم انکار کرو گے. نور فرمائیے آلہ، اس کے دونوں ترجمے ممکن ہیں جو اسلاف سے ثابت ہیں، نعمت بھی اور قدرت بھی. جہاں اللہ کی قدرت کاملہ کا ذکر ہے، شان کا ذکر ہے، وہاں قدرت کا ترجمہ مناسب اور بہتر ہے. جہاں احسانات کا ذکر ہے، وہاں نعمت کا ترجمہ بہتر ہے. یہ الفاظ جب جنات نے سنے تھے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، تو انہوں نے ایک جواب دیا تھا جو ہمارے لیے بھی پسندیدہ ہو گیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. وہ جواب سماعت فرمائیے، لا بشیء من نعمک ربنا نکذب، اے اللہ تیری نعمتوں میں سے کوئی شے بھی نہیں جس کا ہم انکار کرتے ہوں، جھٹلاتے ہوں. فلک الحمد، تمام شکر تمام تعریف تیرے ہی لیے ہے. لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، اے اللہ تیری نعمتوں میں سے کوئی ایک شے بھی نہیں جسے ہم جھٹلاتے ہوں، اور تمام شکر تمام تعریف تیرے ہی لیے ہے. یہ جامع ترمذی میں بیان ہے اس آیت کا جواب دینے کے اعتبار سے. مزید نوٹ کیجئے، یہ 31 مرتبہ جملہ آیا فبی ای آلاء ربکما تکذبان، اس میں سے 8 مرتبہ آیا ہے اللہ تعالی کی قدرتوں کے بیان کے ضمن میں، 7 مرتبہ آیا ہے اہل جہنم کے بیان کے ضمن میں. اور نوٹ کیجئے، جہنم کے دروازے بھی 7 ہی قرآن میں موجود ہیں، مطابقت ہو جاتی ہے. پھر 8 مرتبہ آیا ہے عام اہل ایمان کی جنت کے بیان میں، اور جنت کے دروازے 8 ہیں، یہ حدیث میں موجود ہے. پھر 8 مرتبہ آیا ہے مقربین اعلی اہل ایمان جو ہوں گے ان کی جنت کے بیان میں، اور جنت کے دروازے 8. تو 8 مرتبہ قدرتوں کے لیے، 7 مرتبہ جہنم کے لیے، جہنم کے 7 دروازے، پھر 8 مرتبہ عام اہل ایمان کی جنت کے لیے، اور پھر 8 مرتبہ مقربین کی جنت کے لیے. 8 + 24 + 7 کریں گے 31 بن جائیں گے. 31 مرتبہ یہ جملہ اس سورہ مبارکہ میں آیا ہے. فبی ای آلاء ربکما تکذبان، اپنے رب کی کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے؟ اس رکوع میں اللہ کی قدرتوں کا بیان چل رہا ہے. خلق الانسان من صلصال کالفخار، انسان کو اس اللہ نے پیدا فرمایا رجتی ہوئی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے، جو کہ ٹھیکرے کی طرح ہوتی ہے. مراد کہ جب ہم پانی اور مٹی کو تھوڑے عرصے کے لیے چھوڑ دیں تو وہ بجنا شروع ہو جاتی ہے، یہ ہے کھنکھنانا اس کا ٹھیکرے کی طرح. وخلق الجان من مارج من نار، اور جنات کو پیدا کیا آگ کی لپٹ سے، نار سے پیدا کیے گئے. فبی ای آلاء ربکما تکذبان، بس اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ رب المشرقین و رب المغربین، رب ہے دونوں مشرقوں کا اور رب ہے دونوں مغربوں کا. اس کی کچھ وضاحت آ چکی ہے، صرف دو کی وضاحت. سورج کے نکلنے کا مقام سردی میں ایک انتہا پر اور گرمی میں دوسرے انتہا پر، تو ایک اس کا ونٹر میں ڈیو ایسٹ ہوگا، ایک اس کا سمر میں ڈیو ایسٹ ہوگا. اسی طرح سورج کا گرمی میں غروب کا ایک مقام ہوگا انتہا پر، اور گرمی میں ایک سردی میں ایک غروب کا ایک انتہا پر مقام ہوگا. تو غروب کے اعتبار سے اس کا ایک ڈیو ایسٹ ڈیو ویسٹ ہوگا سردی میں، اور ایک ڈیو ویسٹ ہوگا گرمی میں. یہ سورج کے دو ہونے کا معاملہ، یہ مشرق کے دو ہونے کا معاملہ اور مغرب کے دو ہونے کا معاملہ. آگے مزید بات آئے گی سورہ المعارج میں، مشارق کا معاملہ یا مغارب کا، مزید تفصیل وہاں پر انشاءاللہ آئے گی. رب المشرقین و رب المغربین، رب ہے دو مشرقوں کا اور رب ہے دو مغربوں کا. فبی ای آلاء ربکما تکذبان، پس اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ مرج البحرین یلتقیان، اس سے دو دریا بہائے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے. بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے، وہ ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں. یہ تفصیل آ چکی ہے کئی مرتبہ، کئی دنیا کے اندر نائل ہے اور میڈیٹرین سی ہے، ایک ساتھ بہتے ہیں لیکن غالب نہیں آتے. اسی طرح ترکی میں، ہمارے ہاں پاکستان میں اٹک میں، پھر بنگال میں، گجرات میں، بحرین میں، یہ مثالیں موجود ہیں کہ دو دریا ایک ساتھ بہ رہے ہوں، کلر ڈفرینٹ، ٹیسٹ ڈفرینٹ، کوئی دوسرے پہ غالب نہیں آ سکتا. ان کی ڈینسٹی جو ہے، کثافت ڈفرینٹ ہوتی ہے، ایک دوسرے پر غالب نہیں آ سکتا. اللہ نے روکا ہوا ہے ان کو. بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے، وہ ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں. فبی ای آلاء ربکما تکذبان، پس اپنے رب کی کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے؟ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں سے نکلتے موتی اور مونگے. فبی ای آلاء ربکما تکذبان، تو تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے؟ وله الجواد المنشآت في البحر كالأعلام، اور اسی کے لیے ہیں چلنے والے جہاز دریا میں پہاڑوں کی طرح، پہاڑوں کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ ہی ان کو چلاتا ہے. فبی ای آلاء ربکما تکذبان، پس اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دوسرا کچھ شروع ہو رہا ہے، اس میں کچھ اللہ کی نعمتوں کا پہلے ذکر ہے، پھر جنات اور انسانوں سے ایک ساتھ خطاب کا آغاز، اور برے لوگوں کا ذکر بھی آئے گا. کل من علیہا فان، زمین پر جو کوئی بھی ہے فنا ہو جانے والا ہے. فیبقا وجہ ربک ذوالجلال والاکرام، اور باقی رہنے والی باقی رہنے والی ذات ہے رب ذل جلال وال اکرام کی، جو صاحب عظمت ہے احسان فرمانے والا ہے. فبی اعلی ربکما تکذبان، تو تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے. موت آنے میں کیا رحمت ہے، یہ موت آنے میں کیا نعمت کا معاملہ. فرعون کو موت نہ آتی تو ظلم و ستم سے لوگوں کو نجات ملتی. ایک آدمی انتہائی بیماری، شدید بیماری مبتلا ہے، موت آئے گی تو تکلیف ختم ہو جائے گی کہ نہیں؟ تو یہ آنا بھی رحمت اللہ کی، آئے گی ضرور، فرار ممکن نہیں. وہ کڑوی گولی ہر ایک کو نگلنا ہے، اور وہ اٹل حقیقت کہ دہریے سے دہریے انسان بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ موت نہیں آئے گی، کہہ نہیں سکتا وہ انسان. روز کا مشاہدہ، اپنے سامنے کا مشاہدہ. کل من علیہا فان ویبقی ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان. یسألہ من فی السماوات والارض، جو کوئی آسمان و زمین میں ہے اسی سے مانگتا ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء اللہ غنی الحمید، اے لوگو تم فقیر ہو، اللہ غنی ہے، آپ سے آپ اس کی تعریف ہو رہی ہے. آسمان و زمین میں جو کوئی بھی ہے اسی سے مانگتا ہے، وہ الصمد ہے، ہر کوئی اس کا محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں. کل یوم ہوا فی شأن، ہر روز وہ ایک نئی شان میں، ایک نئے حال میں ہوتا ہے. رب کائنات کی معرفت کی نشانیاں روزانہ کھل کے چلی جا رہی ہیں. سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 53، سنریم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ان قریب اس کائنات میں، ان کی اپنی جانوں میں ہم اپنی معرفت کی نشانیاں انہیں دکھائیں گے. ہر روز اللہ کی قدرت کے کارخانے کھلتے چلے جا رہے ہیں، اس کی نشانیاں کھلتی چلی جا رہی ہیں. کل یوم ہوا فی شأن، ہر روز وہ ایک نئی شان میں ہوتا ہے. یہ شان باری تعالیٰ کی ہے، ہر روز اس کی قدرت کے نئے نظارے سامنے آتے ہیں. یہی شان باری تعالیٰ کے کلام کی ہے، ہر روز اس کے علم و حکمت کے موتی کھلتے چلے جا رہے ہیں. سورہ حامیم سجدہ آیت 53 کا حوالہ دیا گیا، اس کے اینڈ پر ہے، حتی یتبین لہم انہ الحق، اللہ دکھائے گا نشان کائنات میں، تمہاری اپنی جانوں میں، یہاں تک ان پر واضح ہو جائے گا کہ قرآن ہی الحق ہے، حقیقت میں اپنی کتاب ہے. کل یوم ہوا فی شأن فبأی آلاء ربکما تکذبان، بس اپنے رب کی کن کن قدرتوں کا تم انکار کرو گے. سنفرق لکم ایھا الثقلان، اے جنات اور انسان، اے دو گروہ، ہم ابھی تمہاری طرح متوجہ ہوتے ہیں. فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. یہ متوجہ ہونے میں کیا نعمت ہے؟ آگے اللہ بتا رہے ہیں، نافرمانوں کے لیے جہنم ہے، متنبہ ہو جاؤ، فرماورداروں کے لیے جنت ہے، متنبہ ہو جاؤ. یہ خطاب ہونا، یہ بتایا جانا بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. فبأی آلاء ربکما تکذبان، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا تم انکار کرو گے. یا معشر الجن والانس، اے گروہ جنات اور انسان، ان استطعتم، اگر تم میں استطاعت ہو، اگر تمہارے لیے ممکن ہو، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، کہ آسمان و زمین کے کناروں سے نکل جاؤ. تنفذوا تو نکل کر دیکھ لو، لا تنفذون الا بسلطان، تم نہیں نکل سکو گے سوائے قوت کے. بعض لوگوں نے سمجھا کہ بھائی اللہ نے کہا میں زمین سے باہر نکل کے دکھا دوں، ہم نے ہوائی جہاز بنا کے اوپر چلے گئے، یا ناسا نے بنا دی شٹل ڈسکوری، بھیج دی آسمانوں کے اور اوپر چلے گئے. خام خاں کھینچتانی کر رہے ہیں. آسمان اور زمین کے الفاظ قرآن کریم میں آتے ہیں کل کائنات کو بیان کرنے کے لیے. جس اللہ نے تمہیں ایک مرتبہ پیدا فرما دیا، اب تم معدوم نہیں ہو سکتے. ونس یو ہیو بین کریٹڈ، ایک مرتبہ تم پیدا کر دیے گئے، اب تم ختم نہیں ہو سکتے، معدوم نہیں ہو سکتے. الا بسلطان، الا یہ کہ اللہ ہی چاہے وہ تمہیں ختم کر سکتا ہے، ورنہ ایک دفعہ پیدا ہو گئے، یہاں موت ہے، عارضی زندگی برزخ کی، اس کے بعد کھڑے کیے جاؤ گے قیامت میں، پھر ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. یہ اصل کانٹیکس ہے اس کا، نہ کہ یہ کہ ہوائی جہاز پر یہ شٹل وغیرہ پہ قیاس کرنا شروع کر دیں. تب یہ اعلیٰ ربکما تکذبان، بس تم اپنے رب کی کن کی قدرتوں کا انکار کرو گے. یرسل علیکم شواد من نار، اب یہ نافرمانوں کا ذکر شروع ہو رہا ہے. فرمایا یرسل علیکم شواد من نار، تم پر بھیج دیا جائے گا ایک شولہ آگ کا اور دھواں، فلا تنتصران، تو تم بدلہ نہیں لے سکو گے. ایک اشارہ کچھ لوگوں نے یہاں سمجھنے کی کوشش کی، کہ جیسے میزائل ہوتے ہیں، شولہ بھی اور برسنے کے بعد دھواں بھی، شاید اس کی طرف اشارہ ہو، اللہ عالم. فلا تنتصران، تو تم بدلہ نہیں لے سکو گے. فبأی آلاء ربکما تکذبان، بس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو وہ سرخ چمڑے جیسا گلابی ہو جائے گا. یہ وہ شے ہے کہ جو آج اویلیبل ہو گئی، اس کی تصاویر انٹرنیٹ پر، وہ تباس تصاویر اویلیبل ہیں، بڑی بڑی گیلیکسیز کے اندر ایکسپلوژن ہوتے ہیں، بالکل سرخ گلاب کی طرح گویا کہ ایکسپلوژنز ہیں، جو کہ گیلیکسیز سے پکچرز لی گئی ہیں سیٹلائٹس کے ذریعے سے، جو انٹرنیٹ پر اب اویلیبل ہیں. فَإِذَنْ شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، جب آسمان پھٹ جائے گا تو سرخ چمڑے جیسا گلابی ہو جائے گا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے. فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ، پس اس دن نہیں پوچھا جائے گا نہ کسی انسان سے نہ کسی جن سے اس کے گناہوں کے متعلق. کیا گناہگاروں نے کبھی قبول کر کے بھی دیا؟ اس سے بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں. دوسرا، اللہ نے اتنا انتظام کر رکھا ہے، آدھا کی گواہی، نام اعمال کی گواہی، زمین کی گواہی، سورہ زلزال میں پڑھیں گے انشاءاللہ، فرشتوں کی گواہی، انبیاء کی گواہی، خود اللہ کی گواہی، ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، مجرم پہچان لیے جائیں گے اپنی پیشانی سے، پھر وہ پیشانیوں یعنی ان کی پیشانیوں کے بالوں سے اور قدموں سے پکڑے جائیں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے، نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ بات بھی لوگوں کو سمجھ میں مشکل سے آتی ہے، مجرمین کا ذکر ہو رہا ہے، جہنم کا ذکر ہو رہا ہے، تو یہ نعمت کیسے ہو گئی؟ تو نوٹ فرمائیے، ظالموں کو سزا دے کر مظلوموں کی داد رسی کرنا نعمت ہے مظلوموں کے لیے، اور آج اس دنیا میں آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے اس انجام سے خبردار کر دیا جانا تاکہ لوگ اصلاح کر لیں، یہ بتا دیا جانا بھی نعمت ہے. یو رب المجرمون بسیماہم، مجرم پہچانے جائیں گے اپنی پیشانی سے. مزید جو فیزیولوجی میں آج ہمیں ڈسکوری بتائی گئی کہ انسان کے دماغ میں جو جرائم کی پلاننگ ہوتی ہے وہ فور ہیڈ، یہ جو سامنے اگلا حصہ ہے اس میں ہوتی ہے، اسی پہ پیشانی ہے، اسی پہ بال ہیں، ان سے پکڑا جائے گا. تو یعرف المجرمون بسیماہم، مجرم پہچان لیے جائیں گے اپنی پیشانی سے، فیؤخذ بالنواصی والاقدام، پھر وہ پیشانیوں کے بالوں سے اور قدموں سے پکڑے جائیں گے. فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو بس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو، کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ہذہ جہنم التی یکذب بها المجرمون، یہ جہنم جسے گناہگار جھٹلاتے ہیں. یطوفون بینها وبین حمیم آن، وہ اس کے اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان پھریں گے. کبھی یہ آلہ ربی کو مات کر دبان، تو بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو چھٹلاؤ گے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. اس کے بعد اس سورت کا تیسرا اور آخری رکو ہے جس میں نیک لوگوں کا ذکر ہے. اب نیک لوگوں میں دو کیٹیگریز ہیں، ایک عام اہل ایمان ہیں اور ایک مقرب بڑے درجوں والے اہل ایمان ہیں. تو پہلے ذکر آ رہا ہے عام اہل ایمان کا، اور پھر ذکر آئے گا مقرب اہل ایمان کا. اور یہی تفسیر انشاءاللہ مزید سمجھے کہ سورۃ الواقعہ میں، وہاں یہ ساری ترتیب الٹ ہو جائے گی. سورہ واقعہ سورہ رحمان کے جوڑے کی حیثیت رکھتی ہے. جو باتیں سورہ رحمان میں ایک ترتیب سے ہم پڑھ رہے ہیں ریورس آرڈر میں، اکسی ترتیب کی صورت میں، وہ سورۃ الواقعہ میں انشاءاللہ آ جائیں گے. اب تیسرے رکوع میں ابتدان عام اہل جنت کے لیے نعمتوں کا ذکر. فرمایا وَلِمَنْ خَوْفَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے کے احساس سے ڈرتا رہا اس کے لیے دو جنتیں ہیں. اب ایک رائے یہ ہے، دو جنتیں جب بیان کی گئیں تو جنات کا معاملہ الگ ہے، انسانوں کا معاملہ الگ ہے، ان کے اپنے اپنے احساسات. تو ممکن ہے جنت ایک اہل ایمان انسانوں کے لیے الگ، اور جنت ایک اہل ایمان جنات کے لیے الگ، یہ ایک رائے ہے، واللہ اعلم. فرمائے کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے کے احساس سے ڈرتا رہا اس کے لیے دو باغات ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کن کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ذواتا افنان، بہت سی شاخوں والے وہ باغات. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ان میں دو چشمے جاری ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، ان دونوں باغات میں ہر قسم کے میوے جوڑے جوڑے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ، اور وہ ایسے فرشتوں پر، ایسے بچھونوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، فرش ایسے بچھونوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے کہ جن کے استر ریشم کے ہوں گے، دبیس ریشم کے. وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، دونوں باغوں کے میوے نزدیک ہوں گے، حاصل کرنا کھانا ان کے لیے آسان ہوگا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، ان میں نگاہیں نیچی رکھنے والی ہوں گی. یہ دیکھیے، ان مکی صورتوں میں ہم دیکھیں گے کہ قرآن کریم عورت کے جس وصف کو سب سے زیادہ نمایاں کرتا ہے وہ اس کی شرم اور اس کی حیا، اس کا اصل زیور ہے. یہ ہے تو وہ عورت کہلانے کا مستحق ہے، اسی کے عورت کہتے ہیں چھپانے چھپائے جانے والی شے کو، اور اگر یہ نہیں پھر وہ گئی کام سے. بخاری کی حدیث، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذا لم تستحیی فاصنع ما شئت، جب تم میں سے حیا ختم ہو جائے تو جو چاہو کرو. اس غص کو جو کہ اصل زیور ہے عورت کا، قرآن نمایاں کرتا ہے وہاں حورے بھی ہیں، فیہن قاصرات الطرف، ان میں نگاہیں نیچے رکھنے والیاں ہیں، لم یتمذھن انس قبلہم ولا جان، انہیں ہاتھ نہیں لگایا کسی انسان نے اس سے پہلے اور نہ کسی جن نے. برا کیا ہے؟ یہ بھی تو ممکن ہے کہ دنیا میں ایک شوہر بیوی نیک ہوں، اللہ ان کو وہاں پر ملا دے. مراد یہ کہ وہاں ایک نئی تخلیق میں اللہ کھڑا کر دیں گے، بالکل نئی تخلیق ہوگی. جیسے ایک حدیث میں ہے کہ 33 برس کی عمر میں اٹھایا جائے گا ہر ایک کو، جوانی کی عین جوانی کی حالت کے اندر، اور جسم بڑے توانا ہوں گے، آدم علیہ السلام جیسا قد و خط کاٹ ہوگا، تو بھرپور جوانی بھرپور جسم، تاکہ بھرپور طریقے پر نعمتوں کا استفادہ کیا جا سکے. تو یہ بالکل نئی تخلیق میں اللہ اٹھائیں گے وہاں پر. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. کأنهن الیاقوت والمرجان، وہ یاقوت اور سیپیاں مونگے ہیں جن کو چھپا کے رکھا جاتا ہے نا، یہ پھر دے گی عورت کی حیا. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا. ہاں اس کا ایک ترجمہ ہو سکتا ہے احسان کا بدلہ احسان، تو یہ آپس میں تو ٹھیک ہے انسانوں کے معاملات میں، ایک بندے نے احسان کیا آپ بھی احسان کر دیجئے، ٹھیک. تو اللہ کے حوالے سے کیا کہیں گے ہم؟ نیکی کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا. بندہ نیکی کرے گا، اللہ اپنے فضل سے احسان فرما کر اس کو نعمت عطا فرمائے گا. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. ومن دونهما جنتان، اور ان دونوں کے علاوہ دو باغ اور بھی ہیں. اب یہ کون ہے؟ یہ عام اہل ایمان سے بڑھ کر مقربین کا ذکر آ رہا ہے، سابقون الاولون جنہیں کہا جاتا ہے، مقربین سورہ واقعہ میں جنہیں کہا گیا ہے، اب ان کا بیان آ رہا ہے ان کے لیے بھی دو جنتیں. تو ایک رائے یہ ہے کہ ان میں بھی مقربین جو انسانوں میں سے ہوں گے ان کی جنت الگ، اور مقربین جو جنات میں سے ہوں گے ان کی جنت الگ. واللہ اعلم، یہ ایک رائے ہے. ومن دونهما جنتان، اور ان دونوں کے علاوہ دو باغات اور بھی ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. مدہامتان، نہایت گہرے سبز رنگ کے، خوب گرینری ہوگی اس کے اندر. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. فیہما عینان نضاقتان، ان دونوں یعنی باغات میں شدت سے جوش مارنے والے دو چشمے ہوں گے، خوب روانی ہوگی. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. فیہما فاکہتون ونخل ورمان، ان دونوں یعنی باغات میں میوے اور کھجور کے درخت اور انار ہوں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فیہن خیرات حسان، ان میں خوب سیرت اور خوبصورت خواتین ہوں گی. یہ دونوں چیزیں ہیں. اور نوٹ فرمائیے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی عورت سے نکاح کیا جاتا ہے چار وجوہات کی بنیاد پر، اس کا خاندان، اس کا مال، اس کی صورت اور اس کی سیرت یا دینداری. تم دینداری کو ترجیح دو. قرآن نے بھی کیا کہا؟ فیہن خیرات، ان میں خوب سیرت ہے. حسان خوبصورت ہے، خوبصورتی بھی تو اللہ نے رکھی ہے نا. یہی تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہاں محنتیں کر لو، وہاں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، لیکن وہاں بھی سیرت کو قرآن نے پہلے نمایاں کیا. یہ ہے اصل شے. فیہن خیرات من حسان، ان میں خوبصورت اور خوبصورت ہو رہے ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے رب کی کن کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. حور مقصورات فی الخیام، وہ ہوئے ہیں خیموں میں پردہ نشین. پھر دیکھیے قرآن عورت کی پوشیدگی کو نمایاں کر رہا ہے، اس کی حیا کو نمایاں کر رہا ہے. اب وہاں محلات بھی ہوں گے، اس میں تو خیر پردے کا معاملہ نہیں ہوگا اپنے شوہر کے سامنے. معلوم ہوتا ہے کہ جب ادھر ادھر سے ٹرانسپورٹیشن ہو رہی ہے ادھر ادھر، تو کچھ خیموں کی صورت ہوگی جس میں ان حوروں کو پوشیدہ رکھا جائے گا. حور مقصورات فی الخیام، وہ پردہ نشین خیموں میں عورتیں ہوں گی، حوریں ہوں گی. فبأي آلاء ربكما تكذبان، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان، اور ان سے قبل اور اس سے قبل انہیں ہاتھ نہیں لگایا ہوگا نہ کسی جن نے اور نہ کسی انسان نے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، سبز خوبصورت نفیس مسجدوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد، اے اللہ تیری نعمتوں میں سے کوئی ایک شے بھی نہیں جس کو ہم جھٹلاتے ہوں، بس تمام شکر تمام تعریف تیرے ہی لیے ہے. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تمہارا رب اس کا نام پڑھا ہی تب، تبارک اسم برکت والا ہے نام تمہارے رب کا جو صاحب عظمت ہے اور احسان فرمانے والا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم.